وسلم دار المبارک چودہ سو دس ہجری مطابق 21 اپریل 1990 عیسوی بروز ہفتہ عالمگیر مسجد کراچی حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اکبر صاحب دامت
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على علم قدره سلم لأحدكم منه أن يقارب. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید چوشی رست در پستان جان ان میں دودھ کی طرح روح کے پستان میں بھرا ہوتا ہے. بے کشندہ خوش نہیں گردد رواں جب کوئی پینے والا اور کوئی چھینچنے والا نہ ہو تو وہ دودھ جاری نہیں ہوتا. اس لیے بچہ جب تک زندہ رہتا ہے ماں کی چھاتی کا خون دودھ میں تبدیل ہوتا رہتا ہے, اور اگر منہ لگا ہو اور روح نہ ہو اس میں, یعنی تالو وہ نہ چلائے, تو پھر دودھ نہیں کرنا. اس لیے جب بچہ موٹا ہو جاتا ہے پھر اس کا دودھ نہیں کرنا. اور یہی ہے وجہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے روتا ہے, اس رونے کی وجہ سے ماں کی شفقت و رحمت سے اس کا خون دودھ میں مستحیل یعنی تبدیل ہو جاتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالکل یہی طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے بندہ روتا ہے آہذاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس پر نزول شروع ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی تفسیر رحمانی میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی گنہگار بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے استغفار توبہ کرتا ہے تو اس کے رونے کی آواز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی آوازوں سے اپنے گنہگاروں کا رونا اور گڑگڑانا اور آہداری زیادہ محبوب ہے. تفسیر رحمانی صاحب رحمانی نقل کرتے ہیں لامین المذنبین احب علی من ذکر المسبقین, پارہ نمبر 30 سورہ نعم اللہ کی تفسیر میں علامہ آلوسی سید محمود بغدادی مفتی بغداد جو طالب علم میں اتنے غریب تھے خود اپنے حالات میں لکھتے ہیں کہ میں اتنا غریب تھا کہ میرے پاس چراغ میں تیل کا پیسہ نہیں ہوتا تھا تو میں چاند کی روشنی میں پڑھا کرتا ہوں. فینی کن تو تارے اول کتب فی روئل قمر, یعنی چاند کی روشنی میں اتنے غریب, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نوازا تفسیر رحمانی لکھوائی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس تفسیر کی مثال نہیں ہے. تو علامہ آلوسی اس تفسیر رحمانی میں یہ جو میں نے عرض کیا ہے سورہ انعام اللہ کے ذیل میں یہ حدیث قدسی نقل کی ہے. حدیث کی دو قسمیں ہیں, ایک حدیث قدسی ایک غیر قدسی. حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کو پیغمبر بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے, یعنی هو کلام النبی یبینہ النبی بنفسہ, وہ کلام نبوت جس کو نبی اپنے الفاظ نبوت سے پیش کرے, وینسبہ الی ربہ, اور اس کی نسبت اپنے رب کی طرف کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ایسی حدیثوں کو اصطلاح حدیث میں حدیث قدسی کہتے ہیں. جو بات میں نے پیش کی اس کا دلیل اور اس کا حوالہ مشکات کے اشارے ہے, ملا علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح مشکات درخواست میں اس کو لکھا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ روتا ہے اپنے ماضی کے گناہوں کو ندامت سے استغفار و توبہ کر کے, اب جو اپنا مستقبل کو تابناک کرنا چاہتا ہے اور اپنے مستقبل میں اپنی مغفرت کا سامان کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ توفیق آہوزاری اور گریہ آزاری نصیب فرماتے ہیں, اور اس توفیق گریہ آزاری سے اللہ تعالیٰ کو اسے پیار مل جاتا ہے. توبہ کی برکت سے صرف اس کی معافی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب بھی ہو جاتا ہے. یہ خاص بات اللہ تعالیٰ کی شان ہے. دنیا کے سلاطین اور حکمران یا کوئی اکثر اعلیٰ کسی کو معاف تو کر دیتا ہے, لیکن یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ سامنے مت آنا، تم کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے. یہاں تک کہ والدین جن کی مانتا جن کی محبت دنیا میں مشہور ہے، بعض وقت میں ان کا دل بھی اتنا جل جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے لڑکوں سے بازے لڑکے سے کہتے ہیں کہ بھائی تم بس معاف کر دیا لیکن مسامے مت آئے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شان کو کیا پوچھنا ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ علیہ الطوابین، اللہ تعالیٰ تو توبہ کرنے والوں کو صرف معاف نہیں کرتا بلکہ محبوب بھی بنا لیتا ہے، ان کو اپنا پیارا نہیں بنا لیتا ہے. سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح معاف کیا تھا؟ اتنا بڑا ظلم کہ جس کی مثال دنیا میں کہیں ملتی نہیں ہے کہ بھائی کو مارتے پیٹتے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور کنویں میں ڈال دیا، اور ادھر حضرت جبریل علیہ السلام پہلے ہی سے موجود ہیں ان کو گود میں لینے کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنے مقبولین کو جب امتحان سے گزارتے ہیں تو اپنی رحمت سے ان کا اس کا انتظام بھی کرتے ہیں. حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. لہذا جبریل علیہ السلام نے ان کو فوراً گود میں لے لیا. خیر قصہ یہ کہ وہ بعد میں بادشاہ ہوئے اور مصر کی حکومت اور خزانہ ان کے ہاتھ میں، سب بھائی پہنچ گئے. بھائیوں سے یہ نہیں کہا کہ تم نے ہم کو ستایا تھا کبھی، بلکہ کہا کہ شیطان نے ہمارے تمہارے درمیان میں گڑبڑ کر دیا تھا. یعنی بھائیوں کے جرائم کو اور مظالم کو شیطان کی طرف نسبت کر کے ان کی شرمندگی کو بھی دور کر دیا. ایک بزرگ الہ آباد میں ہیں، ان کے بارے میں ایک شاعر نے کہا، ان کا نام ہے مولانا شاہ محمد احمد صاحب، کہ خطا ہم سے ہوئی سرزد ندامت ان پہ تاری ہے. کیا اللہ والوں بچار، خطا ہم سے ہوئی سرزد ندامت ان پہ تاری ہے، ہمیں یہ مجھے یہ احترام آدمیت کم نظر آیا. حکیم احمد تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے لا تسلیم علیکم یوم کہہ کر قیامت تک کے آنے والوں کو تسلیم و رضا اور اللہ کے بندوں کو معاف کرنا سکھا دیا. فرماتے ہیں میں ہندو الا مزار القضا، تفسیر بیان القرآن کے حاشی میں فرماتے ہیں جن کی نظر اللہ کے اشعاروں پر اور اللہ کے فیصلہ کرنے کی جگہ پر نظر ہوتی ہے. مجاری جمع ہے مدرا کی، مدرا معنی جاری ہونے کی جگہ. میں ہندو الا مزار القضا، جس کی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر نظر ہوتی ہے. لا یوسمی ایامہ بمخاصمۃ الناس، تو اپنی زندگی کو لوگ مخلوق کے جھگڑوں میں ضائع نہیں کرنا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے لا تسلیم علیکم اليوم، یعنی انسان اپنے دل کو مخلوق میں پھنسانے کے لیے یہ کسی اللہ کے ولی نے ایسا نہیں کیا. علامہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی ولی نے انتقام نہیں لیا، کیونکہ انتقام میں ذہن اور توجہ مخلوق میں بنتا تھی، اور کوئی انتقام کر لینے والا ولی اللہ بھی نہیں ہوا. فإن الولي لا يكون منتقما والمنتقم لا يكون وليا. تو دوستو، اس مبارک مہینے میں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ بس یہ مقصد سمجھنا ہے کہ دنیا میں ہم کو کھانے کے لیے، یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کا آفس بنایا ہے ہم کو، کہ رات کو کھا لیں صبح، رات کو امپورٹ کر دیں صبح اس کا ایکسپورٹ کر دیں، یا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا ولی بنانے کے لیے بھیجا ہے. آپ کہیں گے کہ اللہ نے عالم ارواح میں ولی بنا لیتے، دنیا میں بھیج کر یہ سب مصیبتوں میں پھنسایا ہوا ہے، روزہ نماز کی پٹ لگائی ہوگی، اللہ نے ہم ولی اللہ بنا لیتے. تو بات یہ ہے کہ وہاں اسباب ولایت نہیں تھے، دوستی کے اسباب نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے جسم دے کر بھیجا، روح کو جسم کے اندر رکھ کر بھیجا تاکہ تم نماز پڑھ کے ولی اللہ بنو، کعبہ شریف جا کر طواف کر کے پیر بھی دے دیا، پیٹ بھی دے دیا کہ رمضان شریف کا روزہ رکھ کر اللہ کے ولی بنو. وہاں میدا نہیں تھا، وہاں پہ سر نہیں تھا کہ آج سر رکھتے اللہ پر کہ قدموں میں. کیا بات تعالیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے دنیا والوں، اگر کوئی حاجی تم کو ایک ٹوپی دے دیتا ہے مکہ شریف کی یا مدینہ شریف کی، تم اس کا تین بار شکریہ ادا کرتے ہو، جزاک اللہ حساب، جزاک اللہ حساب، جزاک اللہ حساب. لیکن جس ٹوپی کو تم سر پر رکھتے ہو تو سر بنانے والے کا شکریہ کی طرح ذہن کی نہیں جاتا. اگر خدا سر نہ ادا کرتا تو ٹوپی کو کہاں رکھتے، حاجی صاحب کی ٹوپی کو کہاں رکھتے. تو سر بنانے والے کا شکریہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی مت کرو اور سر کو ان کے احکام پر تسلیم سر کر لو، جو حکم ہو اس کو تسلیم سر کر لو اور سرکشی نہ کرو. اللہ کی نافرمانی میں ایک سانس گزارنا زیادہ دیر تک نہیں، خدا تعالیٰ کی ناراضگی میں بندے کے لیے ایک سانس بھی گزارنا جہنم کے عذاب سے کم نہیں. لیکن اس کا احساس اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرمائے، اور ہر سانس کو اپنے اللہ پر فدا کرنا، زندگی کی ہر سانس کو اپنے اللہ پر فدا کرنا، یہی ہے معراج بندگی، یہی ہے حاصل بندگی، یہی ہے روح بندگی. جو بندہ اپنے کو اللہ پر ہر وقت فدا کرے، کسی وقت ان کو ناراض نہ کرے، اپنی خوشیوں میں اپنی وہ خوشی جو اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کا سبب بن جائے ایسی خوشیوں میں آگ لگا دینا، اپنی ایسی خوشیوں سے دستبردار ہو جانا اور اپنے مالک کو خوش کر لینا اور اپنے دل کو ناخوش کر لینا، بس اس کا نام ہے مجاہدہ، کسی کا نام ہے تزکیہ نفس، کسی کا نام ہے بندگی. جو بندہ اللہ کو ناخوش کر کے چھپ چھپ کر کے گناہ کر کے اپنا دل خوش کرتا ہے، یہ اس کے دل کو اللہ تعالیٰ کبھی خوشی کا خواب نہیں دیکھنے دیں گے. ومن آرزان ذکری، اللہ پاک فرماتے جو میری یاد سے اعراض کرے گا یعنی مجھے ناراض کرے گا، میں اس کی زندگی کو کڑوی تلخ کر دوں گا. بظاہر وہ کسی آر سینوا دیکھ رہا ہے، بظاہر وہ عورتوں کو بری نظر سے دیکھ کر حرام لذت کو امپورٹ کر رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر بے چینی، بے کیفی، عذاب، فوراً اس کا دل پریشانی میں مبتلا کر دیا جائے گا. کیونکہ جب بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتا ہے تو کانسٹیبل اور تھانے دار کو نہیں گرفتار کرتا، اپنی توہین سمجھتا ہے، بادشاہ ہمیشہ بادشاہ کو گرفتار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں وہ جسم کے اندر بادشاہ دل ہے، دل اسی کو عذاب شروع کر دیتے ہیں، اس کا دل بے قید ہو جاتا ہے، بے چین، پریشان، نیند بھی حرام ہو جاتی ہے. کتنے لوگوں کو آج اسی عذاب میں، ولیم ٹو سے شروع کیا اور ولیم فائیو سے ولیم ٹین، آخر میں بھی جو بندر میں پڑے گئے. اس لیے شریعت نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا کہ تمہارے دل ہمارے ساتھ جبھی تک چپکے رہیں گے جب تک تم غیروں کو نہ دیکھو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم غیروں کو بھی دیکھو اور ہمارے ساتھ بھی تمہارا دل چپکا رہے، یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں. اس لیے نظر کی حفاظت کا قرآن پاک میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والوں سے اپنے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما دیجیے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں. ویحفظوا فروجہم، حفاظت نظر سے اپنی شرمگاہوں کو بھی حفاظت کر سکیں گے. اور ذالک اسکر، یہ بڑی پاکیزہ زندگی کی ضمانت ہے، جو جس کی نظر پاک ہوتی ہے اس کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے. واللہ خبیر بما یصنعون، اور اللہ باخبر ہے ان کی صنعتوں سے. میں نے بہت غور کیا جدے میں کہ اللہ نے صنعت کو نازل فرمایا، کیا نظر کو غلط استعمال کرنا فیل نہیں ہے؟ واللہ خبیر بما یفعلون تو نازل کر سکتے ہیں، اور کیا نظر بد نظری عمل نہیں ہے؟ واللہ خبیر بما یعملون بھی نازل فرما سکتے تھے. لیکن کیا بات ہے کہ واللہ خبیر بما یصنعون نازل فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بد نظری کرتے ہیں، عورتوں کو تاک جھانک کرتے ہیں، حسینوں کو نظر ڈال کر ان سے حرام لذت کو اپنے نفس میں درامد کرتے ہیں، اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے فیل استعمال نہیں کیا، عمل استعمال نہیں کیا، بلکہ فرمایا یصنعون، اللہ باخبر ہے ان کی صنعتوں سے. میں بڑا حیران ہوا، بہت غور کرنے لگا، وہاں کیونکہ مسافر تھا، کوئی کتاب بھی نہیں تھی دل میں. اللہ تعالیٰ سے میں نے عرض کیا کہ اللہ کتاب تو نہیں ہے مگر کتاب کا نازل کرنے والا تو موجود ہے، آپ اس کے معنی بتائیے ہمیں، یہ کیا معنی سمجھ. اس وقت میرے دل میں بات آئی کہ جو انسان حرام نظر ڈالتا ہے وی سی آر میں، سینما میں، اخبارات کی تصویروں میں، یا سڑکوں پر چلتے ہوئے اجنبی عورتوں کو دیکھتا ہے، تو اس کے اندر بہت سی صنعتیں پیدا ہوتی ہیں. مختلف ڈیزائن اس کی ہو جاتی ہے. جس وقت وہ دیکھتا ہے اسی وقت سے اس کی ڈیزائن, اگر اس کا فوٹو لیا جائے تو دیکھنے کی حالت میں اس کی شکل ایسی ہونی ہوتی ہے. ہندوستان میں ایک بس میں 80 سال کا ایک ہندو بوڑھا بیٹھا ہوا تھا اور اسی بس میں بھی سفر کر رہا ہوں, ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا اگلی سیٹ پر اور میں اس کا آگے تھا. کنڈکٹر نے اس سے کہا ٹکٹ لے لو, سنتا ہی سن میں بک میں فارم لائے جو آواز نہیں سنتا. اس نے کندھا پکڑ کے ہلایا, چچا ٹکٹ تو لے لو, کہاں دیکھ رہے ہو, 80 سال کے بوڑھے, منہ میں دانت نہیں اور پیٹ میں آپ تو ہے. یہ غلط چیز لوگ کہتے ہیں, منہ میں دانت نہیں پیٹ میں آپ نہیں, آپ رہتی ہے آپ نہیں جاتی, دانت ہی ٹوٹتے ہیں. اس کی ماں کو چونکا, اس نے کہا کہ کیا ٹکٹ, اچھا اچھا لے لیجیے ٹکٹ لے لیں. تو معلوم ہے سند اللہ نے جو نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صنعتوں سے یعنی مصنوعات سے تمہاری شکل کی مختلف ڈیزائن سے باخبر ہے. جس وقت تم گناہ کرتے ہو, بدنظری کرتے ہو, ابتدا 0 پوائنٹ نقطۂ آغاز تمہارا سے شروع ہوتا ہے, اسی وقت سے تمہارا ہو گیا ایک خاص ڈیزائن رکھتا ہے. اب آگے چلیے, اس کے بعد پھر تم اس کے بارے میں گندے گندے خیالات میں اپنے دل کے اندر مصنوعات تیار کرتے ہو. اب میں اس کو تفسیر رحمانی سے عرض کروں گا, بس اتنا ہی, اتنا میرے دل میں سمجھ بات آ گئی وہاں. لیکن پھر آ کر میں نے گھر میں علامہ روسیہ سے محمود بغدادی کی تفسیر نکالی اور رحمانی میں نے دیکھا کہ دیکھیں اتنا بڑا مفسر عظیم یہ کیا لکھتا ہے. تو لکھا کہ اس آیت کی کیا تفسیر ہے, اسی میں ڈیزائن اور مصنوعات سمجھ میں آ جائے گی. ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ میری بات سے بہتر ہے کہ میں اپنے کسی اکابر اور بزرگوں کی بات سنا دوں, جس پر عاشق تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو تفسیر رحمانی. فرماتے ہیں کہ جب انسان بدنظری کرتا ہے تو ایک پہلی سند پیدا جو ہوتی ہے, واللہ قبیر بإجالة النظر. جالا رجولوں کے معنی عربی زبان میں گھومنا ہے, گھومنا, کوئی چیز گھوم رہی ہو اس کو جال جالا رجولوں سے تعبیر کرتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہوا, واللہ قبیر بإجالة النظر, اجالا فرمایا بعض افعال, یعنی کھیل لازم کو پھر متعدد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورت کو اور تمہاری آنکھوں کو جو تم اپنی گھما گھما کر دیکھ رہے ہو, اجالا مانے گھمانا ہے, تو تمہارا آنکھوں کا گھما گھما کر ہے چکمک دیدہ مانگے ملیدہ دیکھ رہا ہوں میں اوپر سے آسمان سے. تم یہ نہ سمجھو کہ میرا مصلی نہیں دیکھ رہا ہے, یہ نہ سمجھو کہ میرا مرید دیکھ رہا ہے, یہ نہ سمجھو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے. ایک شعر مجھے اپنا اردو زبان کہہ رہا ہے, میرا ہی شعر ہے, میرا اس لیے کہتا ہوں کہ جن کو مجھ سے کسی درجے کا تعلق ہے ذرا ان کو مزہ آ جاتا ہے, اور نہیں بھی ہوتا تو بھی مزہ آ جاتا ہے. کیونکہ جب انسان بدنظر نہیں کرتا ہے تو پھر دوپہر دیکھتا ہے کہ میرا کوئی جاننے والا تو نہیں ہے, تاکہ ذلت تو خالی نہ ہو. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پھر بھی کوئی دیکھ رہا ہے. وہ شعر سنیے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. وہ آسمان والا وہاں بے شمار نگاہوں سے دیکھا. تو پہلی تفسیر اس کی ہے کہ جو تم نظر گھما گھما کر دیکھتے ہو, واللہ قبیرٌ بإجالة النظر, اللہ تمہاری نظر کی اجازت کو یعنی گھمانا, ادھر دیکھ رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے, فلیٹ کو دیکھ رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے, ہر طرف فٹ پاتھ پر ایسے لوگوں کی نظر اس طرح خراب ہوتی ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا, حکیم الامت مجدد ملت مولانا سفی صاحب خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سفر کرتا ہوں, میری ریل کے پاس کوئی ریل آ کر ٹھہرتی ہے تو میں اس ریل کی طرف نہیں دیکھتا. کیوں, ممکن ہے کوئی اس میں کوئی زنانہ ڈبا میرے ڈبے کے سامنے آ کر لگ جائے. نمبر دو, دیکھیے قضیہ ممکنہ کتنا قائم کیا حضرت نے. نمبر پہلا قضیہ ممکنہ کیا بنایا کہ ہو سکتا ہے کہ زنانہ ڈبا میرے ڈبے کے سامنے آ کر لگ جائے. نمبر دو, ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی حسین عورت بیٹھی ہو. نمبر تین, ہو سکتا ہے کہ میری نظر اس پر پڑ جائے اور ہو سکتا ہے کہ میں اسے ہٹا نہ سکوں. چار احتمالات, لہذا میں یہ کو نہیں دیکھتا. سبحان اللہ, کیا تقویٰ قائم ہو رہا. تو حضرت اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا, میرے سامنے ایک نوجوان لڑکا تھا جو نظر بازی کا مجرم تھا, اور سامنے ایک ریل آئی, اس میں زنانہ ڈبا تھا اور نئی نئی شادی کر کے اس کا سفر کر رہا تھا. وہ بھی جوان, اس کی بیوی بھی جوان, تو یہ مجرمانہ عادت کا عادی مجرم بار بار اس کی بیوی کو دیکھ رہا تھا. جب اس نے دیکھا بار بار یہ میری بیوی کو دیکھ رہا ہے للچائی نظروں سے, اگر اس وقت فوٹو دیا جائے تو اس کی نظر بھی اردو کسی معلوم ہوگی. احمد حکیم الملک فرماتے ہیں کہ یہ حماقت کا گناہ ہے, نہ ملنا نہ جلنا, دوسرے کا کباب دیکھ کر للچانا, اپنے گھر میں دال روٹی چٹنی جو اللہ نے دی حلال کی, حلال کی چٹنی روٹی افضل ہے حرام کی بریانی سے, کیونکہ ایک شخص نے چوری کی, 2000 تنخواہ لیا اور 1000 رشوت لیا, جیل کٹ گئی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حرام کی آمدنی سے حلال بھی چلا جاتا ہے. جو حرام کا مزہ لیتے ہیں ان کو اپنی بیوی سے پھر لطف نہیں ملتا, وہ حلال کی بیوی بھی ان کی نظر میں کانٹا بن جاتی ہے. باہر کی نظر کی خرابی کی ایک بڑی لعنت یہ ہے کہ گھر کی زندگی اللہ راحت والی نہیں دیتی, گھر کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. اسے اللہ تعالیٰ جزا خیر کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہیں, ایک دن سوال کیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہماری مسلمان کیا ان سے زیادہ حسین ہوگی یا ہمیں زیادہ حسین ہوگی؟ ذرا غور سے سن لو اس کو اور اپنی بیویوں کو سنا دینا میری یہ روایت کو. تفسیر عثمانی کے اندر لکھا ہوا ہے, حوالہ بھی دے دینا کہ تفسیر عثمانی میں روایت موجود ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے وہ مسلمان جنت میں مسلمان عورتیں حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی. پوچھا کہ کس وجہ سے؟ فرمایا کہ بے صلات ہننا و بے قیام ہننا و بے عبادت ہننا, ان کی عبادت, ان کا روزہ, ان کا نماز, بے صیام ہننا و بے صلات ہننا و بے قیام ہننا, ان کا روزہ نماز, ان کی نیکیاں, اس کا نور ان کے چہرے پر ڈال دیا جائے گا. حوروں نے نمازیں نہیں ادا کی, روزہ نہیں رکھا, شوہر کے ناز نخرے نہیں برداشت کیے, لہذا ان پر اللہ یلبس علی وجوہن انوار عبادت ہی, اللہ کی عبادت کا روز نور کے چہروں پر ڈال دے گا, جس سے حوروں سے زیادہ یہ حسین معلوم ہوں. تو بھائی یہ بتاؤ کہ جب پلیٹ فارم پر چائے حرام ملتی ہے تو آپ چائے پی لیتے ہیں یا نہیں پیتے؟ پی لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں دوستوں سے, ارے میاں گرم پانی چاہیے, وہ بڑھیا والی چائے کام لے گی پلیٹ فارم پر, لہٰذا چائے پی لیتے ہیں کہ نزلہ زکام سے بچ جائیں. جو اللہ نے جس کو دی ہے دنیا پلیٹ فارم پردیش, جو اللہ نے حلال کی دی, اللہ کو ناراض کر کے ان کی ناخوشی کی راہوں سے جو لوگ اپنا دل خوش کرتے ہیں ان کی خوشی شر, تو ان کی خوشی کبھی خوشی میں ان کی خوشی اللہ تعالیٰ ان کو کرب بے چینی سے تبدیل کر دے گا. جو خوشی پیدا کرنے والے کو ناخوش کرتا ہے وہ خوشیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو یہ روایت میں نے بیان کی آپ کے سامنے, اپنی بیویوں کو سنا دیجیے. الہ آباد میں نے اس کو بیان کیا, بڑے آگے مولانا فضل الزماں صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے نامات بھی ہیں اور مدارس صحبت بھی ہیں, مولانا شاہ رحمۃ صاحب کے خلیفہ. جب میں نے بیان کیا تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ روایت ہم نے کبھی نہیں بیان کی, لہذا مولانا کو روک روک کر میں ان کو ناشتہ اندر آنڈا پراٹھا اچھا کھلانا چاہتی ہوں. ایسی خوشخبری تو آج تک کسی نے نہیں سنائی, تو اپنی بیویوں کو یہ خوشخبری سنا دینا میری طرف سے اور میرے لیے دعا بھی کرا دینا, کیونکہ یہ بہت بڑی بشارت ہے خواتین کے لیے. حضرت ام سلمہ کا احسان قیامت تک رہے گا, نہ وہ سوال کرتی ہے, اتنی بڑی بشارت ملتی کہ ہماری مسلمان بیویاں خواتین جنت میں حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی. خیر تو پہلی صنعت کیا پیدا ہوئی؟ بے اجازت نظر, نظر گھومتی رہتی ہے, وہ اپنی نظر کو گھما گھما کر دیکھتا ہے, لہذا ایک صنعت پیدا ہوئی. دوسری صنعت کیا پیدا ہوئی؟ واللہ خبیر بالاستعمال سائر الحواس. اس آیت کی دوسری تفسیر کی اللہ عروسی نے کہ اللہ تعالیٰ پہلے قوت پانچ حواس میں, جس کا نام حواس خمسہ ہے, آنکھ سے دیکھنا باسرا, کان سے سننا سامیا, ناک سے سننا شامہ, زبان سے چکھنا ذائقہ, ہاتھ سے سننا لامسا, اس کا نام ہے حواس سے خمسہ. تو جو شخص اپنی قوت باسرا ایک حادثہ کو یہ غلط استعمال کرتا ہے, فرماتے ہیں اس کے بعد چاروں حواس اس جرم میں شامل ہو جائیں گے. ورنہ و فقیروں کے استعمال ظاہر آواز اللہ باخبر ہے تمہارے تمام حواس خمسہ کے مشغول ہو جانے سے. پہلے تم نے آنکھ سے بدتی کی ہے, لیکن اب کان اس کی آواز سننے کو ترسے گا, تڑپے گا, شوق ظاہر کرے گا, اور زبان ناک سے سونگھنا چاہو گے، زبان سے اس کو چکھنا چاہو گے، ہاتھ سے اس کو چھونا چاہو گے، سارے حواس گندے ہو جائیں گے. تیسری تفسیر آگے فرمائی، واللہ خبیرم بے تحریک الجوار، اور پھر تمہارے اعضا حرکت میں آ جائیں گے. اسٹیٹ بینک کی پہلی سیڑھی پر جو کھڑا ہوتا ہے، بس پہلی سیڑھی پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، پھر خود پہنچا دیتا ہے. لہذا تمہارے سارے اعضا بھی حرکت میں آ جائیں گے، اور تم اس کی گلیوں میں دوڑنے لگو گے اور اس کو خط لکھنے لگو گے. یعنی جتنے اعضا ہیں سب گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، ایک اسی نظر کی خرابی. نمبر چار تفسیر کیا ہے، واللہ خبیر بما یسرون بذلک، اور نظر بازی کا اصلی مقصد جو ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، یعنی تمہارے دل کے راز سے باخبر ہے. شاید حضور فرماتے ہیں، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو ہے بے نیاز. اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی خیانت یا الخائن تلاعیم وما تخفی الصدور. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے بھائی بندو، تمہاری آنکھوں کی چوری اور سینے کی گندے گندے خیالات سے میں باخبر. اس کا نقصان کتنا پہنچتا ہے کہ عبادت کی مٹھاس چھن جاتی ہے. جو شخص بدنظری کرتا ہے اس کو اللہ کے ذکر میں تلاوت میں مزہ نہیں آ سکتا. کیونکہ وعدہ ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو شخص اپنی نظر کو بچاتا ہے بہت اطمینان حلاوت ایمانی سے مارا مال ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو ذکر میں عبادت میں تلاوت میں مزہ آئے. اور جس نے نظر خراب کر دی تو عبادت ایمان کی مٹھاس اس سے چھین لی جائے گی، اب کیا مزہ آئے گا اس میں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے، ہاں تو میں اس کا کہا تھا ریل پر، وہ لڑکا نوجوان بار بار دیکھ رہا تھا، حکیم الامت اپنے بعد میں بیان فرماتے ہیں کہ اس عورت کے شوہر نے چلا کر کہا، اتنی گالیاں دی وہ خبیث نالائق مردود، کیوں میری بیوی کو بار بار دیکھتا ہے، کتنا ہی دیکھ لے پائے گا نہیں. دیکھیے حضرت فرماتے ہیں کہ واقعی احمقانہ گناہ ہے دوسرے کا مال دیکھ کر دل کو للچانا تڑپانا، اور یہ اس سے بڑھ کر بیوقوف کیا ہو. حکیم الامت نے فرمایا کہ بدنظری کا کرنے والے احمق اور بیوقوف ہے، اپنے پاس جو چیز نہ ہو دوسروں کا مال دیکھ کر للچانا، اس کا عذاب یہ ہوگا کہ جب گھر جاؤ گے تو اپنی بیوی آپ کو اچھی نہیں لگے گی، اور منہ ادھر کر کے سو جاؤ گے، رات بھر وہ بھی روئے گی اور تم بھی تڑپو گے، تعلقات اس دیوالی خراب ہو جاتے ہیں. نتیجہ ہوتا ہے کہ بیویوں پر ظلم ہونے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد گھر کا سکون چھن جاتا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. حکم کیا ہے، عاشرہن بالمعروف. اللہ فرماتے ہیں سفارش کس کی ہے، ذرا بھی سوچو، اگر وزیر اعظم کی سفارش ہو، گورنر کی ہو، اور چیف کمانڈر چیف آپ کو کہہ دے کہ تمہاری بیوی جو ہے میری بیٹی کے ساتھ پڑھتی تھی، اس کا خیال رکھنا. اور ایس پی صاحب کہہ دیں تھانے دار صاحب تو بھی ڈرتا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سفارش ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی سفارش کو رد کر دے اور اپنی بیویوں کو ذرا ذرا سی بات میں ڈانٹ کپٹ غصہ کر کے رولاتا رہے، اس کی زندگی کو تلخ کر دے. حساس ہوتی ہے، نازک طبیعت ہوتی ہے، ذرا سا جھڑک تو رونا شروع کر دیتی ہے. لہذا اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی سفارش کو رد کر دیا. فرمایا کہ یہ شخص ہے بہت ہی، بس کیا کہوں حضرت کے الفاظ کی، بے غیرت. یہ شخص جو اللہ تعالیٰ جیسے رب العالمین کی سفارش کو رد کر رہا ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ المرأۃ کیسے ہے، عورت جس نے ٹیڑھی مسلی کے ہیں. عورت کی مثال کیا ہے، ٹیڑھی مسلی. ان استنتا کا دیہا، استنتا کا دیہا. اگر تم ٹیڑھی پتلی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اٹھا سکتے ہو، لیکن وہ فیہا ہے وہ ٹیڑھی رہے گی. ٹیڑھی ہے یا نہیں، ہماری پسلیاں آپ کی سب کی ٹیڑھی ہے، مگر فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں. وہی نہ پکتا، اگر تم اس کو سیدھا کراؤ ہاسپٹل سے جا کر تو کسر کہاں توڑ دو گے پسلی، زندگی موت سے تبدیل ہو جائے گی. علامہ قسطلانی شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ اس کے اندر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خاص زیل نصیحت فرمائی. نمبر ایک، فی ایمان، فی تعلیم الاحسان بالنساء اس میں احسان عورتوں پر احسان کرنے کا بھلائی کرنے کا تعلیم ہے. نمبر دو ورزت بہننا اور عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا حکم ہے. نمبر تین وصبر علی اولادہن ان کے تیرے بند پر صبر کرنے کا حکم موجود ہے. کیوں لے احتمال ذو کے حکم لہننا ان کی عقلیں کمزور ہوتی ہیں کم عقل ہوتی ہیں جلدی سے رونے لگتی ہیں. دوستو یہ بتلاؤ ایک بات مشکل ہوں آپ حضرات سے اگر کسی کی بیٹی مزاج کی کڑوی ہو تو آپ اپنے داماد سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ ہر بات پر ٹھگائی کرے یا معاف کر دے. اگر آپ کی بیٹی آ کر یہ کہہ دے کہ میں زبان کی کڑوی ہوں مزاج بھی گرم ہے لیکن داماد فرشتہ ملا ہے آپ کو جو ہمارے حق کے حسن کو معاف کر دیتا ہے کڑوی تھوڑی بات کو سن کر ہنس کر مسکرا کر اس کو درگزر کر دیتا ہے. آپ اس کے بارے میں ایسے داماد کے بارے میں کیا انعام دیں گے اس کو؟ اگر جائیداد ہے تو اسسٹن اسٹیٹ کی کوئی دکان بھی اس کو لکھ دے گا اور کلیکٹر کو کوئی بنگلہ بھی لکھ دے گا. اور اگر وہ ہر بات پر لڑتا ہے ستاتا ہے تو پھر آپ پیر صاحب کے پاس جائیں گے کہ صاحب کوئی تعویذ دے دو کہ میرے داماد کا غصہ بہت ہے. اپنے غصے کی جو تمہاری بیوی ہے ہماری بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے آپ نے بھی کبھی تعویذ لیا کسی سے؟ ایسے ظالم غصے والے شوہروں پر واجب ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے جس طرح تعویذ مانگتے ہو تمہاری بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے جاؤ تعویذ مانگو میرا مزاج بہت گرم ہے مجھے تعویذ دے دو کہ میں اپنی بیوی پر ظلم نہ کروں. لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا. بیٹی کے لیے تعویذ لیتے ہیں بیوی کو سمجھتے ہیں اس کو بدلو چاہو کٹائی کرو کٹائی کرو ہے بس وہ تو میرے اختیار میں ہے یہ بھی ظلم ہے. اس کا علاج موجود ہے. جدید سے میرے پاس یہ خط آیا کہ میری بیوی اور مجھ سے خوب لڑائی رہتی ہے اور اس کا اثر میرے لڑکوں پر بھی پڑ رہا ہے کہ وہ بھی خوب لڑتے ہیں سارا گھر غصے سے عذاب بنا ہوا ہے. میں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سات مرتبہ دسترخوان جب بیٹھ جائے تو کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے دم کر دو اور دم کرنے پر محدثین نے لکھا تھوڑا سا خوب بھی گر جائے خروج الغذا من الفنزر اور غذا لیکن کیسے سن لو گئی اس طرح سے ایک دبا نکل جائے ورنہ آپ ہٹا دے کہ چولہا ڈال دیں اس میں جب زیادہ اس کو گرے گا تو زیادہ فائدہ ہوگا وہ تو پھر ناجائز ہو جائے گا. ذرہ تھوک کے ذرات پڑ جائیں بس کافی ہے. ایک مہینے کے بعد خط آیا کہ میرے میاں بیوی میں میرے بچوں میں ایسی شفقت اور رحمت آ گئی ہے کہ گھر کا آزاد ختم ہو گیا اور ہم لوگ آپس میں لڑتے نہیں ایک دوسرے کے اوپر رحم نہیں ہو گیا. اللہ رحمان رحیم اس مولانا شام الحمد صاحب اور مولانا صاحب دونوں بزرگوں نے سمجھایا کہ چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم سفر سے پڑھتے رہو ان شاء اللہ کوئی مشکل آپ کی ایسی نہیں ہوگی جو حل نہ ہو سکے کیونکہ بسم اللہ شریف میں تین ہی نام نازل ہوئے ہیں اللہ رحمان رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن پاک کا آغاز ہوا ہے. لہذا بزرگوں اس میں اسم اعظم حدیث کے اندر اس میں اسم اعظم ہے جو شک چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے پڑھنا ہی ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہتے. اور ایک وظیفہ مولانا رحمت صاحب اور بتاتے ہیں کہ جس کا شوہر ظالم ہو یا جس کی بیوی ظالم ہو یا جس کا بیٹا لڑ رہا ہو یا جس کا کوئی بھی ماتحت گڑبڑ کر رہا ہو یا افسر اعلیٰ اس کو ستا رہا ہو تو یا صبوح یا قدوس یا غفور یا ودود چار نام پڑھ کر کے اس پر پھونک مار دو آہستہ سے. ایسے دوست نہیں ہونا سمجھے گا جاتا کروا سزاؤں میں ان ناموں کے برکات کو پھیلا دوں اور سات مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اللہ سے دعا کر لو کہ میرا بیٹا بہت ظالم ہے اللہ لائق نہیں ہے پڑھائی مجھے نہیں لگا رہا ہے اس ناموں کی برکت سے اس کو نیک بنا دیجیے کہ حافظ القرآن بن جائے عالم ہو جائے نوالا ہو جائے شرارت چھوڑو. یہ زبردست چیز ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے. یہ چار نام اللہ کے ہیں یا سکون یا مدوس یا مفور یا مدور. اگر شوہر پڑھے گا بیوی کا دل نرم ہو جائے گا بیوی پڑھے گی شوہر کا دل نرم ہو جائے گا. اولاد اگر مانائے ہے تو اس کے لیے ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں. تو اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تقوی والی زندگی تمہیں نصیب ہو جائے. اور وہ کیسے ملے گی؟ تقوی والوں میں رہو. کونو ما صادقین یعنی ما متقین. صادقین کا ترجمہ متقین کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. ہر صادق متقی ہے. تو صادقین کی تفسیر خود اللہ نے کر دی کہ صادقین سے مراد متقین ہیں. تقوی والوں میں رہو. دیسی آم کو نگلے آم کی قلم لگا دو, دیسی آم کو نگلے آم کی قلم لگا دو, کچھ دن کے بعد وہ کیا بن جائے گا؟ نگلا آم بن جائے. لیکن کس کے باتیں ہیں, کچھ دن صحبت میں رہے مرغی انڈا کے, انڈا مرغی کے پر میں 30 دن رہے, دریا میں نہ مرغی اچکائی جائے نہ انڈا نکال ہٹایا جائے, ایک دن جان آ جائے گی اس کو. حاجی رب اللہ سال میں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, 2 سال پہلے 2 سال کی مدت تھی اللہ والوں پاک رہنے کی اور ولی اللہ بننے کی. حاجی صاحب نے 6 مہینہ کر دیا, حکیم الامت نے 40 دن کر دیا. کہ کسی شیخ کامل کے پاس 40 دن رہ لو جس سے مناسبت ہو, 40 دن, مگر اس طرح رہو کہ باہر بھی نہ نکلو خانقاہ. 40 دن کا فائدہ ان شاء اللہ چلنے کا آتا ہوگا, ہمیں بھی لوگوں کو نسبت میں اللہ نصیب ہو جائے گا, اس کے بعد ایک حیات نصیب ہو جائے گی, پھر سب کام آسان ہے. لیکن یہ بتائیے کیا صحبت خالی کافی ہے؟ کیا حافظ کا بیٹا حافظ ہو سکتا ہے بغیر مجاہدے سے؟ پائلٹ کا بیٹا پائلٹ بن سکتا ہے بغیر مجاہدے سے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تیسری شرط بتا دی, دوسری ولدی نے جہاز کی, مجاہدہ کرو گے تب اللہ والوں کی صحبت کا فیض ملے گا. مجاہدہ کی 4 قسمیں ہیں, یہ 4 تکلیف اٹھا لیں ان شاء اللہ ولی اللہ بن جائے گا. علامہ روسی سے محمود بغدادی فرماتے ہیں کہ اس مجاہدے کی سے 4 تفسیر ہے, اگر یہ 4 تکلیف کو اٹھا لے تو اللہ کا ولی بن جائے گا. نمبر 1 اللہ اختار المشق کا تفصیل صرف تیغائے مرضا دینا, جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر تکلیف کو اٹھا لے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر تکلیف کو اٹھا لے نمبر 1. نمبر 2 الذين اختار المشقة في نصرة ديننا, جو ہمارے دین کی نصرت میں تکلیف کو کھانے, دین کو پھیلانے. نمبر 3 الذين اختار المشقة صرف سال عوام لینا, جو ہمارے احکام کو بجا لانے کے لیے ہر تکلیف کو کھانے. نمبر 4 الذين اختار المشقة صرف انتہائی امنا ہینا, جو تکلیف کو کھانے ہماری نافرمانیوں سے بچنے میں. ایک عالم نے لکھا حضرت کو کہ صاحب نظر تو ڈالتا ہوں لیکن ہٹانے کی طاقت نہیں ہے, صرف ڈالنے کی طاقت ہے. حضرت نے لکھا کہ عالم ہو کر ایسی بات کر تو قدرت زدین سے متعلق ہوتی ہے, جو نظر ڈال سکتا ہے وہ ہٹا بھی سکتا ہے. قدرت کا نام ہی ہے جو دونوں سر پر ہے, قدرت رکھتا ہوں. ایک آدمی ہاتھ اٹھا لے اور نیچے نہ گرے, نہ گرا سکے تو وہ قدرت نہیں ہے, وہ تو مرض ہے, ٹیٹنس ہو گیا, اس کو گردہ پرسنت ہو گیا. تو جو نظر ڈال سکتا ہے وہ ہٹا بھی سکتا ہے. ایک صاحب نے لکھا حکیم الامت کو کہ میں جب نظر ڈالتا ہوں تو اس کے بعد پھر میرا دماغ پاگل ہو جاتا ہے, میں تو پھر ہٹانے پر سے نہیں ہٹا نہیں پاتا. حضرت نے لکھا کہ اگر اس کا باپ موجود ہو اور بہت طاقت والا ہو, جس نے محمد علی قلعے بکسر کے, یا اس کی اس کا باپ ہو پستول لیے لگائے کھڑا ہے وردی میں اور اس کی بیٹی ہے, کیا اس وقت بھی دیکھو گے اس کو؟ شرم کرو اللہ کی قدرت اور اللہ کے عذاب سے. ایک صاحب نے لکھا کہ میں تو اللہ کے جمال دیکھتا ہوں ان حسینوں میں, یہ تو آئینے ہیں آئینے, ان حسینوں کے چہروں میں ہم جمال خداوندی کا مشاہدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں واہ اللہ کیا شان ہے تیری, تو ہم تو معرفت حاصل کرتے ہیں, آپ منع کرتے ہیں, شریعت نے کیوں منع کر دیا؟ حضرت نے جواب لکھا کہ بے شک آئینے تو ہیں یہ جمال خدا بندی کے, مگر آتشی آئینے ہیں, جلا کر خاک کر دیں گے, نہ تمہارا ایمان رہے گا نہ تم رہو گے. آتشی آئینہ, آتشی آئینہ سورج سے کر کے نیچے آگ لگ جاتی, سگریٹ تک جلا لیتے ہیں اس کو. اگر یہ آتشی آئینے میں جمال دیکھنے کی اجازت ہوتی تو اللہ کیوں منع کرتے؟ جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس میں ہمارا ضرر ہے. یہ بتاؤ ابا کسی اچھی چیز سے منع کریں گے؟ ابا کسی مفید چیز سے بچہ کو منع کریں گے تو وہ ربا اور ہم الرحمین کیسے ہمیں مفید چیز سے منع کرے گا؟ جتنی چیزیں شریعت میں ناجائز ہیں یقیناً ہمارے لیے مفید مضر ہیں, اور دنیا کے لیے آخرت کی. لہذا آگے فرمایا کہ اگر یہ چار تکلیفیں اٹھا لو گے لنا پیا نمسو لنا تو ہم تمہارے لیے اپنے پیشوا راستے کھول دیں گے. اللہ مادسی نے اس کی دو تفسیر کی, سبل سیر لینا اور سبل رسول جنابینا, سیر اللہ بھی دیں گے اور تمہیں اپنے دربار میں بھی بلا دیں گے یعنی درباری بنا دیں گے, مقرر باللہ اور عارف باللہ بھی ہوگا. ان اللہ مال المحسنین, اللہ تعالیٰ ایسے مخلصین بندوں کے ساتھ میت خاصہ دیتا ہے, یعنی میں اللہ والوں کا جیسا تعلق اور یہ اللہ کا تعلق عطا کرتا ہے. مخلص فرمایا ان کو, سبحان اللہ, اخلاص اس کا نام ہے. یہ کیا ہے؟ تصویر پڑھنے کے لیے رات بھر, اعتکاف کرنے کے لیے تیار, ہر سال حج عمرہ کے لیے تیار, مگر گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. جب تک گناہ نہیں چھوڑے گا انسان, اس وقت تک تقویٰ والی زندگی, اللہ والی زندگی نصیب نہیں ہوتی. حضرت جنید بغدادی کے ایک شاگرد نے کہا کہ ہمیں آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی, میں جا رہا ہوں, میں دس سال تھا کوئی کرامت نہیں دیکھی, پر میں اچھا جاؤ لیکن ایک بات بتا دو, تم نے دس سال کے اندر میرا کوئی کام شریعت کے خلاف پایا, سنت کے خلاف؟ اس نے کہا دس سال تک میں نے آپ کو شریعت اور سنت کے خلاف نہیں پایا. تو ایک ٹھنڈی سانس کھینچی, حکیم الامت نے اس کو نقل کرتے وقت بھی انہوں نے بھی ٹھنڈی سانس کھینچی اور فرمایا, ہائے جس جنید نے دس سال تک اپنے مالک کو ایک سیکنڈ کے لیے ناراض نہیں کیا, اس سے بڑھ کر کیا کرامت چاہیے. یہ ہے مخلص بندے جو اللہ کو خوش نہ کریں اپنا دل خوش کرنے میں, حرام خوشی کو درامد کرنا اللہ کو ناخوش کر کے بندگی کے خلاف, بندگی کے خلاف. انشاءاللہ جس دن یہ مقام ہم کو آپ کو اللہ نصیب فرمائے کہ ہر سانس ہماری اللہ پر فدا ہو, ایک سانس بھی ہم اپنے مالک کو ناراض نہ کریں, تو سمجھ لو آج ہمیں حاصل بندگی اور بندگی کی اصلی حقیقت بھی مل گئی آج سے. اور اگر کبھی لفزش ہو جائے, خطا ہو جائے, تو دو رکعت توبہ پڑھ کر خوب رو اللہ سے, اتنا رو کہ سجدہ ہو جائے, کیونکہ رونے ہی سے ہمارے بابا کا کام بنا ہے. بابا آدم علیہ السلام اتنا روئے تھے کہ ان کے آنسوؤں سے خوشبودار پھول پیدا ہوئی, تفسیر علی معانی کے اندر میرے شیخ صاحب لونی صاحب نے بتلایا. تو جب بابا جس عمل سے بابا کا کام بنا ہے, اسی عمل سے بچے کا کام بنے گا. ہم لوگ اولاد بنی آدم, ایک سب تالاب میں ڈوب رہا تھا گاؤں میں, یہ آتی اس نے چلایا, ارے ندی کا لڑکا ڈوب رہا ہے جلدی نکالو. گاؤں والوں نے نکال کر کے پوچھا, کس ندی کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا, آپ نکالنے کے بعد پوچھ رہے ہو؟ ندی سے ڈر گئے کہ میں پیغمبر زیادہ ہوں, لیکن کیا تم کو شک ہے اس میں؟ اس نے کہا, ہاں بالکل, تمہارے باپ تو تھے وہ فلانے, گاؤں کا معاملہ چھوٹا گاؤں, سبھی باپ کا نام جانتے ہیں, بولا تم تو فلانے کے بیٹے ہو. اس نے کہا کہ میاں سنو, قرآن شریف نہیں پڑھتے ہو یا بنی آدم پڑھا نہیں آتا ہے؟ آدم کی اولاد, میں آدم کی اولاد نہیں ہوں, آدم نبی بھی آدمی. سب گاؤں والے کام کر لیا اس کا ہے. بس یہ چند باتیں عرض کر دی, وہ حدیث کا ترجمہ جو میں نے پڑھا تھا, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہر انسان اپنے گہرے دوست کے دین پر ہو جاتا ہے, جیسا آپ کا دوست ہوگا ویسے آپ بن جائیں گے. بس کسی ایسے شخص کو خلیل بنا لو جس کے بارے میں اطمینان ہو کہ شریعت اور سنت پر چلتا ہے, اس کی صحبت میں آنا جانا رکھیے, انشاءاللہ آپ بھی ویسے ہی بن جائیں گے. اب دو بات رمضان کے متعلق عرض کر لیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا جبریل علیہ السلام نے بدعا کی, جو رمضان پا کر اپنی بخشش نہ کرا لے وہ نامراد اور برباد ہو جائے, اس پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی. آپ نے جبریل نے بدعا کی, آپ نے آمین فرمایا, چند دن رہ گئے, اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنے مالک کو راضی کر لیجیے. بزرگوں نے لکھا ہے جس کا رمضان جتنا اچھا گزرتا ہے اتنے ہی گیارہ مہینہ اچھا گزرتا ہے, اگر روزہ پیٹ میں ہو پھر بھی گناہ سے باز نہیں آتا, اس کا سارا سال خراب ہو جائے گا. چند دن رہ گئے, اس میں ابھی بھی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان کا ایک شعر ہے کہ زندگی کے جو دن خراب گزر گئے, اب بھی کچھ دن رمضان کے باقی ہیں. فرمایا, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سبل گیا. اگر یہ چار پانچ دن بھی اچھے گزر جائیں انشاءاللہ تعالی انجام خاتمے کا ہوگا. چند دن جو باقی ہیں استغفار توبہ کر کے رو رو کے اللہ کو منا لو. عالم نے تو مایوس کیا تھا, کیا کہا تھا اس نے؟ تابہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ ظالم کیا جانے، یہ تو شرمندگی کر کے حج کرنے سے محروم کر دیتا. لیکن اللہ والا شاید مولانا شاہ محمد احمد صاحب جو مرانی میں ندوی جیسے لوگ ان سے دعائیں لیتے ہیں، فرمایا کہ میں نے اس شیر کی اصلاح کر دی. وہ کیا، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا. غالب نے کیا کہا تھا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے؟ فرمایا میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا اور شرم کو خاک میں ملاؤں گا اور ان کو رو رو کے میں مناؤں گا اور اپنی بیوی کو یوں بناؤں گا. ہاں کیا کیا اللہ والوں کا کلام اور کیا دنیا دار شاعر کا کلام، کتنا فرق. غالب کا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. مگر اس اللہ والے نے کہا نہیں، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا اور شرم کو خاک میں ملاؤں گا اور ان کو رو رو کے میں مناؤں گا اپنی بیوی کو یوں بناؤں گا. شرم کی تعریف کیا ہے؟ معافی مانگنے سے شرم آئے؟ شرم کی تعریف ملا نکالی محدث عظیم مشکات کی شرح ملتے ہیں. حیا کی تعریف یہ ہے، شرم شرم والا حیا دار بندہ وہ ہے جو اپنے مولا کو کوئی سی ایسی نافرمانی نہ دکھائے، اس کا مولا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نافرمانی بھی نہ دیکھیں. ان حقیقت الحیا ان مولا کا لا یرا کا ہے نہا کا سبحان اللہ کا بات فرمائی. کس کے اندر یہ ہے کہ ہمارا مولا ہمیں اپنی نافرمانی میں نہ کرتے تو شرم نہ آئی، اور معافی مانگتے شرم آ رہے. یہ شرم شیطانی شرم ہے، یہ شیطانی شرم. نمبر دو، اس مہینے مبارک میں سات راتوں کے اندر اللہم انکا عفو تحب العفو فاعفو عنی کی کثرت کرے. افطار سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت قبول ہوتی ہے، اور رمضان شریف میں شیخ نے تو عجیب روایت نقل کی، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حاملین عرش جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کو اللہ حکم دے دیتا ہے کہ اب میری تسبیحات پورے رمضان تم نہ پڑھو، میرے روزے دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. حکیم الامت سے ایک روایت بحث کی ضرورت نکل دی کہ قیامت کے دن روزے داروں کو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے بلا کر بریانی کھلائے گا، دعوت دے گا، دسترخوان بچھا دے گا اور لوگ حساب میں مشغول ہوں گے. اتنا بری فضیلت اللہ اکبر. حوالہ دیکھنا ہو تو دیکھ لینا، بحث کی ضرورت میں حاشی میں حوالہ بھی ہے. تو یہ بات عرض کرنی تھی، پاک راتوں میں خاص طور سے مجھ کو بھی دعا میں یاد رکھیں اور میں بھی آپ کو دعا میں یاد رکھوں. اللہ ہم کو آپ کو سب کو اپنا اپنا خاص بنا لے. بس دوستو کیا عرض کروں، بہت سے حافظ قرآن اولیاء اللہ گزرے ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے ساتھ ان کی جہاں فضیلت بیان فرمائی وہاں اللہ والا بننا بھی ضرور قرار دے دیا. کیا فرمایا، حمل اشراف امتی، میری امت کے شریف لوگ بڑے لوگ کون ہیں؟ حملۃ القرآن، جو حافظ قرآن ہے. آپ لوگوں کی تاریخ میں اتنی بڑی بشارت ہے، لیکن آگے جملہ اور فرما دیا کہ خالی ہے زبانی حافظ نہ ہو، عمل بھی اس کا اچھا ہو. واسحاب اللیل ہے، اب آپریٹر نہیں ہے، کار چلانے والے ہیں، کار صحیح سب نہیں کار ہے، اندر میں پیٹرول نہیں ہے. علم ہے کہ راستہ ادھر یوں جاتا ہے، جا سکتا ہے. 5,000 گیلن کا ٹینکر جدے میں سے آگے مکہ شریف سے 5 میل پہلے وہ 2 گیلن پیٹرول مانگ رہا ہے، اور اس کی پیٹھ پر لگا ہوا ہے کتنا، 10,000 گیلن پیٹرول. ٹینکر عرب کے بڑے بڑے بھاری ٹرک ہوتے ہیں. تو حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے غور کیا کچھ؟ میں نے کہا حضرت کیا بات ہے، دیکھو 10,000 گیلن اس کی پیٹھ پر لگا ہوا ہے، لیکن 2 گیلن انجن میں نہیں ہے اس کے پیٹرول، 2 گیلن مانگ رہا ہے. کیوں مانگ رہا ہے؟ پیٹھ پر لگا ہوا ہے، پیٹھ پر لگا ہوا ہے. وہ نہ اس کے عمل کے لیے مفید ہے، نہ امت کے لیے مفید ہے، جب تک دل میں اللہ کی محبت اور خشیت کا پیٹرول نہ آ جائے. اس لیے اہل اللہ کے پاس جایا جاتا ہے. اور بھی سنیے، کار جو جس کار پر ہم لوگ بیٹھے تھے اس کا شیشہ کھلا رہ گیا اور گرمی شدید لو آ رہی تھی. حضرت نے فرمایا کہ کیا ایئر کنڈیشن نہیں چالو کیا؟ کیونکہ موٹر والا حضرت کا خاص شاگرد میرا بھی دوست، تو اس نے انجینئر انوار الحق نام ہے ان کا، انہوں نے کہا حضرت میں نے تو ایئر کنڈیشن چالو کیا ہوا، ذرا پھر موٹر کیوں نہیں ٹھنڈی ہوتی؟ انہیں حضرت کہیں شیشہ کھلا ہوگا، تو میرا ہی شیشہ کھلا تھا. میں نے جلدی سے چڑھایا. حضرت نے پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کا ایئر کنڈیشن دل میں چالو کرتے ہیں مگر آنکھوں کے شیشے کو کھول دیتے ہیں, بد نظری کر دیتے ہیں, کانوں کے شیشے کھول کر گانا سن لیتے ہیں, زبان کا شیشہ کھول کر غیبت کر دیتے ہیں, جتنے حواس ہیں یہ پانچ شیشے تلے دیے ہیں, حواس خمسہ انسان کی تار میں. آج اسی کی وجہ سے ہمیں تلاوت قرآن, اللہ کے ذکر کا ایئر کنڈیشن اور اطمینان اور ٹھنڈک نہیں محسوس ہو رہی. گناہ چھوڑ کر ان شاء اللہ تعالیٰ ذرا شیشوں کو تقوا کے شیشے چڑھا کر ایک دفعہ ذرا اللہ کہو ان شاء اللہ تعالیٰ تو زمین سے آسمان تک شربت کو برف ہو جائے گا. کیونکہ اللہ وہ ہے جس نے گنوں میں رس پیدا کیا ہے, اللہ وہ ہے جس کے رس جس نے شکد و شکر کا پیدا کرنے والا ہے, اس کے نام میں مٹھاس نہ ہوگی. آپ سوچو اس کو. جو مولانا رومی فرماتے ہیں جب میں اللہ کہتا ہوں تو میرے جتنے باغ ہیں شہد کے دریا بن جاتے ہیں. آج ہم کو وہ مزہ کیوں نہیں آتا؟ وہ مزہ اسی لیے نہیں آتا کہ ہم تلاوت و ذکر تو کرتے ہیں مگر ہمارے شیشے بھی کھلے ہوئے ہیں, باہر کی گندگی اللہ کے غضب کی آگ بھی آتی ہے. مولانا تھانوی فرماتے ہیں, حکیم الامت مجدد زمانہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, کہ جو لوگ نیکیوں کے ساتھ گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں تو گناہ کی وجہ سے ان کی زندگی ایسی ہے جو دوزخ کا مزاج ہے وہی گنہگار کا مزاج ہے. دوزخ ہیڈاسس ہے, گناہ برانچ ہے. تو ہیڈاسس کا جو مزاج ہوتا ہے وہی برانچ کا ہوتا ہے. جو کسی اپنے محلے کی بینک میں پیسہ جمع کرتا ہے وہ چالا جاتا ہے ہیڈاسس میں. تو دوزخ کی زندگی کیا ہے؟ وہی گنہگار کی زندگی ہے. شاید بزرگ فرماتے ہیں اس کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم, انوار سے معبور ہے ابرار کا عالم. بہت بڑی بہت تاریخ گنہگار زندگی گنہگاروں کی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ دیکھو دوزخ کی خاصیت کیا ہے؟ خاصیت قرآن آپ حضرات فرمائیے, لا یموت فیھا ولا یحیا. دوزخ کیا ہوگا؟ نہ موت آئے گی نہ زندگی آئے گی, کشمکش میں چلا رہا ہوگا, آواز بھی گدھے کی سی نکلے گی. فیھا ذکروں و شہید اور گناہ کا مزاج وہی ہے جو دوزخ کا ہے. جو لوگ گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں ان کی زندگی میں بھی نہ موت ہے نہ حیات ہے, پریشان رہتے ہیں وہی زندگی. لیکن بتاؤ دوزخ کو سکون کس سے ملا؟ گنہگاروں سے ملا. سارے دنیا کے گنہگار میں دوزخ میں ڈال دیں گے. اللہ پوچھے گی ہری تلا اے دوزخ تیرا پیٹ بھر گیا؟ کہے گی حلفی مسجد. اللہ اور کچھ ہے؟ معلوم ہے پیٹ نہیں بھرا. ایسی کسی حدیث کے بخاری کی حدیث ہے کہ انسان جس طرح سے دوزخ کا پیٹ نہیں بھرتا, انسان جو گناہوں سے پیٹ گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے کبھی بھی اس کا گناہ سے پیٹ نہیں بھرے گا. ایک لاکھ گناہ کر لے, ایک دس ہزار بد نظری کر لے, پھر نفس سے پوچھو پیٹ بھر گیا کیا؟ نفس کہے گا کچھ اور بھی ہے. حلمی مسجد جو دوزخ کا مزاج وہی نفس کا مزاج. تو دوزخ کا پیٹ کیسے بھرا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب اللہ سے کہے کہ دوزخ پیٹ نہیں بھرا تو اللہ تعالیٰ بے گناہوں کو تھوڑی ڈال دے گا دوزخ میں. لہذا جنت میں لوگ جنت کہیں پیٹ نہیں بھرا تو کچھ مخلوق پیدا کر دیں گے, اللہ میاں کچھ مخلوق پیدا کر کے جنت میں ڈال دیں گے. لیکن دوزخ میں کچھ مخلوق کو پیدا کر کے بے گناہ وہ ظلم ہو جاتا. انعام تو دے سکتے ہیں کہ کسی مخلوق کو پیدا کر کے بغیر نیکیوں کے وہ جنت میں ڈال دیں, مالک کو اپنی عطا اور مہربانی کر دیں. لیکن کسی مخلوق کو پیدا کر کے بغیر گناہ دوزخ میں ڈال دیں یہ نہیں, نہ ظلم ناممکن محال ہے اللہ کے لیے. لہذا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ پر اپنا قدم رکھیے, فیض و قدم ابو اللہ اپنا قدم رکھے گا دوزخ پر. فتقول جہنم, جہنم کہے گی قط قط, وفی روایت قط قط قط, کیا کہیں گے؟ بس 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 اللہ پہ ڈھل گیا. محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ تو قدم سے پاک ہے. کیا مانے؟ تجلی خاص ہے, خاص تجلی ہوگی. تو جو دنیا میں گناہ سے توبہ کر لیں, اللہ کا ذکر شروع کر لیں, اللہ ان کے دل میں اپنی خاص تجلی عطا کرے گا جس سے کہ وہ نفس دوزخ کی تیرے جو ہر لوگ کہتا ہے لاؤ گناہ لاؤ گناہ, وشی آل لاؤ, ٹیلی ویژن بھی لاؤ, عورتوں کو بھی دکھاؤ, وہی نفس کہے گا تت تت تت, اللہ آپ کا نام لیتے ہی ہے سبحان اللہ دل کو جنت کا مزہ آ گیا. خاضر صاحب فرماتے ہیں میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا, میرے بعد میں دل میں وہ گل کاریاں ہیں. جس کے دل میں اللہ آئے گا جنت سے زیادہ مزہ پائے گا, کیونکہ جنت مخلوق ہے, خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتی جنت.
تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چند باتیں عرض کر دی. اس کی گناہ چھوڑنے سے تقویٰ کی زندگی اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے جہاں جس کو مناسبت ہو. یہ مت سمجھیے کہ میں مرید بنانے کے لیے آیا ہوں. یہ جملہ یاد رکھیے, جہاں جس کو مناسبت ہو, جس کا خون جس کو گروپ ملتا ہو وہ وہاں چڑھوائے اپنا خون. ایسے روحانی گروپ جہاں جس کو ملتا ہو تقویٰ سے, اور انشاء اللہ تعالیٰ گناہ چھوڑنے کے بعد تھوڑی سی نیکی سے بھی مزہ آ جائے گا. حکیم عمر فرماتے ہیں کہ زہر نہ کھاؤ تو سکی روٹی سے بھی لال ہو جاؤ, اور ورنہ مرغی اور انڈے بھی کھا کر زہر کھاؤ تو پھر کمزور بھی رہو. ایک بات اور عرض کرنی ہے, وقت تو میں 12 بج رہا ہے اور مجھے آنے میں نے قصداً دیر نہیں کیا, استنجا لگا, وضو کرنے چلا, پھر دوبارہ لگ گیا. اب یہ تو بھائی مشین لوہے کی نہیں ہے, کس کو اپڈیٹ کر دیا, انسان ہوں, دوبارہ تقاضا ہو گیا. ورنہ ارادہ یہ تھا کہ 10 بجے پہنچ, 10 منٹ باقی سے نوٹ گیا, دوبارہ استنجا لگ گیا. یہ غیر اختیاری چیز. اس کے بعد یہاں آیا تو یہاں استنجا خانے میں ہم کو نقی صاحب جہاں لے گئے وہاں کوئی صاحب وضو کر رہے تھے, چند منٹ وہاں لگے. دوسرے استنجا خانے میں گئے وہاں بھی کوئی صاحب اندر تھے. اب کسی کو بڑبڑا کر نکالنا جائز نہیں کیونکہ دوستیاری چیز نے غرض کی ہے. ایک بات بس اور عرض کرتا ہوں دوستو, اللہ والی زندگی ایسی پیاری زندگی ہے, اس کے لیے عالم ہونے کی ضرورت نہیں. عالم ہو جائیے سبحان اللہ, لیکن ہر شخص کے لیے اللہ نے ہدایت کا دروازہ کھولا. وشن حافظ عالم نہیں تھے, حافظ بھی نہیں تھے, لیکن اتنے بڑے ولی اللہ تھے کہ امام احمد بن حنبل ان سے ملنے کے لیے جائے گا. سوچیے, ایک شخص نے اعتراض کیا طالب علم نے کہ ایک شخص جو حافظ عالم نہیں ہے آپ اتنے بڑے امام مذہب اور اتنے بڑے محدث ہو کر کیوں جاتے ہو اس سے ملنے؟ فرمایا کہ ہم تو عالم بالکتاب ہیں, وہ عالم باللہ ہے, اللہ کو جانتا ہے. ہمیشہ علماء نے صوفیہ کی عزت کی کیونکہ ان سے اللہ کی محبت کا درد ملتا ہے. یہ درد جو ہے کتابوں سے نہیں ملتا. تفسیر مذہبی میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی جتنا بڑا عالم وقت کا امام بہتی اتنا بڑا عالم لکھتا ہے کہ علم نبوت تو کتابوں میں پڑھ رہا ہوگی لیکن نور نبوت اللہ والوں کے سینوں سے ملے گا. اما نور باطن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسین نئے گرویشور بائے جز, یہ درد بھرا دل درد بھرے دل سے ملتا ہے, اللہ والوں سے ملتا ہے. کتابوں کے اندر درد نہیں ملے گا, تربیت مل جائے گی. اور آخری جو نصیحت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حافظ قرآن کا درجہ بہت بڑا ہے, شریف امت ہیں. ان کو رمضان کے اندر اپنے کو گھوڑوں کی طرح بکوانا نہیں چاہیے. ہندوستان میں حیدرآباد دکن کے اندر نقی صاحب کا جو وطن ہے اس سے قریب ایک علاقہ ہے, مولانا ابراہ صاحب نے فرمایا کہ رمضان میں شعبان میں وہاں سب حافظ جمع ہو جاتے ہیں, اس کا نام ہے حافظوں کی منڈی. پھر شیخ لوگ جاتے ہیں, ہر ایک کا سنتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں کتنا پیسہ لوگے, وہ کہتے ہیں 5000 دوں گا. پھر وہ شیخ کہتا ہے نہیں بھائی بہت زیادہ ریٹ آپ نے بتایا, تھوڑا سا کم کیجیے. غلطی کی بھاؤ تاؤ بہت طے ہوتا ہے, اس کا نام ہے حافظوں کی منڈی. آپ سوچیے اس کو حکیم الامت مجدد ملت اور جملہ اہل فتاوی نے لکھا ہے کہ قرآن پڑھا کر اجرت لینا اور دینا دونوں حرام ہیں. اگر کوئی حافظ کسی مسجد میں پورا قرآن سنانے والا بے غیر اجرت کے اور اس گناہ کا ملا کے نہیں ملتا تو علم تر کیسے پڑھو, کیونکہ قرآن ہونا مسجد میں سنت موقعہ ہے, لینا دینا حرام ہے. لہذا حرام کام کر کے سنت موقعہ کی تکمیل نہیں, ایسی سنت موقعہ معاف کر دی جائے گی شریعت میں, اس سے بہتر ہے تو علم تر کیسے پڑھو. اور میں مسجد میں کہتا ہوں کہ جو حافظ اس کی ہمت کر دے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ غیب سے اتنا دے گا, ایسا حج و عمرہ نصیب کرے گا, ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ وہ حیران رہ جائے گا. اللہ کو راضی کر کے تو دیکھو, اور یہ جو حرام آمدنی ہے اس کی وجہ سے کیا نحوست ہوگی, کوئی ڈاکٹر لے جائے گا, کبھی بیوی بیمار ہوگی, ہزاروں آفتیں ان کو ناراض کرنے کے بعد سارا زمانہ کی نگاہ کھل جائے گی. اس لیے عرض کرتا ہوں اگر میری بات پر یقین نہ آئے اہل فتاوا سے رجوع کر لوں. میں دو بات کرتے اصل فتاوا مفتی رشید احمد صاحب کے دیکھ لوں اور جملہ حکیم الامت کی بحث کے دیکھ لوں. بس حکیم الامت کی بحث کے دیکھ
کمیٹی والے دیتے ہیں
آپ لوگ یہ نہ سوچیے کہ میری کسی دلیل پر کوئی جرا کر رہا ہے, اس لیے کہ جو میرے ذمہ دلیل دینا ہے جتنی بات میں نے پیش کی ہے خامخواہ میں آئیے میں کتابیں دکھاؤں گا اور آپ یہ حوالہ پیش کروں. تو اس لیے بحث کی ضرورت تو سب لوگ مانتے ہو رہے ہیں, امت کی لکھی ہوئی سارے علماء ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش یہ کتاب ایسی مقبول ہے, شاید کسی کا گھر ایسا خالی ہو جس کے گھر میں کتاب نہ ہو. گیارہویں حصے میں دیکھ لو حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی پیسہ لے کے بغیر نہیں سناتا تو وہ عالم تک کیسے پہنچ. میرے یہاں ایک حافظ نے سنایا خانقاہ میں اس سال, اور انہوں نے پیسہ نہیں لیا, نہ ان کو جوڑا دیا گیا. اس کے بعد دوست تو کیا عرض کروں, اس کو سبھی ضرورت تھی پیسوں کی, باپ مر چکا ہے, بہن جوان ہو چکی ہے, اس کی شادی کے لیے رات کی روز ہو رہا ہے. آج صبح ایک شخص آیا 17,000 روپیہ دے گا, اس نے سوال نہیں کیا. وہ اللہ مسجد میں کہتا ہوں ارے اپنے اللہ کو ناز کر کے تو دیکھو, شریعت پر عمل کر کے ان کو راضی کر کے دیکھو. یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ اللہ پر نظر کرو, انشاءاللہ تھوڑی سی روزی میں اللہ برکت ڈال دے گا. اب یہ اس لیے عرض کر دیا کہ بھائی اس کو خاص خیال کریں حافظ قرآن. اچھا ایک بات اور بھی یاد آ گئی, پٹائی زیادہ مت کرو بچوں کی, سبق یاد نہ ہو کھڑا کرا دوں. ایک گھوسا مارا لاہور میں بچے کو سر جھکا کر, ہارٹ فیل ہو گیا اس کا, پوری بستی میں قرآن کے مکتب بند ہو گئے. سر نے کہا میں سائنوں سے نہیں پڑھواتا. میں نے اس کو علماء سے بیان کیا, الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. اللہ کے 99 نام ہیں, بولو بھائی اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99, مگر قرآن کی تعلیم میں اللہ نے الرحمن کو استعمال کیا. اور بھی تو نام ہے, جبار قہار ہیں, کتنے نام ہیں, مگر اللہ تعالیٰ نے اپنا نام یہاں رحمان لیا ہے تاکہ قرآن کی تعلیم دینے والے قیامت تک سبق لے لیں کہ شان رحمت سے پڑھانا. یہ شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا, الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. 98 ناموں سے صرف نظر اللہ نے فرمایا اس نام کو استعمال کیا تاکہ قیامت تک معلمین قرآن شان رحمت سے پڑھائیں. ان کے لیے وہ دعائیں مانگو, بچوں کے لیے اپنی اولاد سمجھو ان کو کہ یہ میری کھیتی, یہ میری کھیتی ہے, لیکن کھیتی کیسی ہے, پٹائی مت کرو, ورنہ آج نفرت ہو کر اسکولوں مدرسوں سے چھوٹ بھاگ کر کے آج ان اسکولوں میں جا رہے ہیں اور گالیاں الگ دے رہے ہیں. ایک میرا دوست جدے میں رہتا, ایک مدرسے میں پڑھ رہے تھے, حافظ نے ایسی دوست مارا کہ آج تک اس کا کان بہ رہا ہے, بال بچے دار ہو گیا اور اس نے پڑھائی چھوڑ دی. جدے میں رہتا آج تک اس کا کان بہ رہا, جلدی پھٹ گئی, ایک راپٹ مار دیا اس نے. یہ کوئی عذاب, یہ خسائی کرنا نہیں. اس لیے اس آیت کو درست کیا, الرحمن والا رحمان کے ساتھ شان رحمت سے پڑھاؤ قرآن پاک کی تعلیم, اللہ سے رو, اور ایک بات یہ کہ اپنی بڑائی نہ آنے پائے, چاہے میں ہوں, حاجی رفیع صاحب ہوں, کوئی بڑے سے بڑا عالم پیر ہو, بڑے سے بڑا حافظ ہو, سب سوچو کہ قیامت کے دن جب قبول ہو جائے تب پھر دل میں اس وقت سوچنا کہ ہاں ماشاء اللہ. جنوبی افریقہ میں میں نے حافظ عبدالرحمان ایک ہیں, بڑے بڑے علماء ان سے حافظ ہیں, 75 سال کی عمر ہے, حکیم الامت تھانوی سے نسبت ہے ان کو, اور 75 سال کی عمر. میں نے ان سے پوچھا کہ میں جہاں جاتا ہوں بڑے سے بڑے عالم سے پوچھتا ہوں کہ آپ کس کے شاگرد ہیں, کس نے آپ کو حافظ بنایا, تو حافظ عبدالرحمان صاحب کا میں شاگرد ہوں. میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے مجھے دعوت دی, اپنا مہمان بنایا. میں نے پوچھا کہ جہاں جاتا ہوں پورے دنیا کے افریقہ کے بڑے بڑے علماء آپ سے حافظ ہیں, کتنے حافظ ہیں؟ اب ان کا جواب سن لو میرے دوستوں, ذرا گہری. ابھی جب حاجی رفیع صاحب آپ کو کچھ سنا رہے تھے کہ تنخواہ کیسے ملے گی, کیا ہوگا اور کیا کچھ شکایتیں کی تھیں, تو میں نے ہر ایک کو دیکھا کہ دو آنکھ کے بجائے چار آنکھ سے دیکھ رہا ہے حاجی صاحب کو, کیونکہ اس کا تعلق آپ کی تنخواہوں سے بھی تھا, چھٹیوں سے تھا. تو میری بات کو بھی ذرا چار آنکھوں سے سن دیکھو اور کان سے غور سے سنو. کیا جواب دیا اللہ کے ولی نے, میں ان کو ولی سمجھتا ہوں, اللہ اللہ, کیا جواب دیا کہ مرنے کے بعد بتاؤں گا کہ میرے کتنے شاگرد ہیں, کیونکہ عمل کا وجود بشرط قبول ہے, عمل کا وجود بشرط قبول ہے, تو قبولیت کا بھی علم ہے. کیا بات ہے حاجی صاحب, زبردست روک دیا اس نے. بڑے بڑے علماء نے اس سے سبق لیا. میں نے کہاں بیان کیا کہ آج اس شخص نے ہم سب کی آنکھیں کھول دی اپنے عمل پر بڑا ہی نہ آئے. چاہے 10,000 آپ کے شاگرد ہو جائیں کبھی دن میں بڑا مسئلہ نہیں ہو, کیونکہ وجود عمل جب ملے گا وہاں سے قبول بھی ہو عمل ہو اور پتا بھی نہیں ہوگی. کیا جواب دیا کہ مرنے کے بعد بتاؤں گا کہ میرے کتنے شاگرد ہیں, سبحان اللہ. بس یہ بات عرض کر دی. اب اس کا جواب سن لو. انہوں نے کہا ہے کہ شب قدر کی تاریخوں میں فرق ہوتا ہے, بنگلہ دیش میں بھی فرق, ہندوستان پاکستان جنوبی افریقہ کا ایک ہی ہے. ٹیلی فون میرا آیا جس دن اعتکاف میرے یہاں ہو رہا تھا, انہوں نے جنوبی افریقہ سے سنایا کہ آج ہم لوگ بھی اعتکاف ایک تاریخ ہے, مگر سعودی عرب میں اور کہیں کہیں فرق ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ چاند کے معاملے میں یہ چاند کا ظہور جو ہے اس سے شب قدر بنتی ہے. جس ملک میں چاند کا ظہور جس تاریخ کو ہوگا, ایک وجود چاند ہے, چاند کا وجود تو ہمیشہ رہتا ہے, ایک ظہور قمر ہے, ایک وجود قمر ہے. وجود قمر سے تاریخ نہیں بنتی, ظہور قمر سے جس ملک میں جس دن ظاہر ہوگا پہلی تاریخ بنے گی. اسی لحاظ سے اس تاریخ کو اللہ تعالیٰ مختلف شب قدر میں مختلف ملکوں میں وہی تجلی وہی فیضان خاص کرنے پر قادر ہے. جس ملک میں جس دن شب قدر ہے اس ملک میں اسی تاثراتوں میں اللہ کا جلوہ تجلی خاص رحمت خاص نازل ہو جائے گی. لہذا اپنے اپنے ملکوں کے اعتبار سے اس کو شب قدر کی عبادت کو سمجھو. اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے, اس کو اپنی رحمتوں کے ساتھ اور اپنی تجلیات خاصہ کے ساتھ کسی ملک میں پہنچنے میں کوئی اس کو ہوائی جہاز کی ضرورت نہیں. بس سمجھ لیا تم, یہ اس کا جواب جو بزرگوں نے دیا وہی میں نے نقل کر دیا. دعا کیجیے دیر ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جو تاخیر کے لیے تنخواہ لینے میں جو انتظار کی تھوڑی سی الفت ہوئی, لیکن میں نے آپ کو الفت کے ساتھ سنایا ہے, اور جب الفت ہوتی ہے تو الفت محسوس نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والی زندگی عطا فرما دے. اللہ رمضان کو آپ نے جو فرضیت فرمائی اس کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا تکوں. ہم نے روزہ اس لیے فرض کیا کہ ایمان والو ہم تمہیں متقی بنا دیں, تو آپ رمضان کے مقصد کو ہم سب پر جاری فرما دیجیے اور ہم سب کو متقی بنا دیجیے, تقوا والی زندگی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہماری ہر سانس ایسا ایمان ایسا یقین ہمارے دل کو نصیب فرمائیے کہ ہم اپنی زندگی کی ہر سانس کو آپ پر فدا کر دیں, اور ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں, ایک شکر بھی کہ ہم آپ کو اپنی نافرمانی اور ناراضی سے ناراض نہ کریں, اور ہماری دنیا آخرت بنا دیجیے. اور جو خوشحال کرام بیٹھے ہیں اللہ کا ان کے خدمات کو قبول فرما, ان کی رزق میں برکت نصیب فرما, اور ہم سب جملہ خدان دین کو صحت بھی توانائی بھی قوت بیان اور اخلاص اور رزق کی برکت اولاد صالح نیک بیوی جتنی بھی نعمتیں دنیا آخرت کی ہیں سب ہم سب کو نصیب فرما دیں. رب بنا سفر ملنا انسان سے سلوانی پیمائش عدل کی ضرورت تھی, اور زمین کو کڑی کر دیا فضل کی حقیقت تھی. اور ایک اشکال اور قائم کیا ابن حضرت سلامی نے, شرح بخاری 14 جلدوں میں سے. فرماتے ہیں ایک اعتراض اور ہوتا ہے کہ قتل تو بندے کا ہے, اس میں معافی نہیں مانگی اللہ نے کیسے معاف کر دیا 100 قتل. تو فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ان اللہ اذا رضی عبد, جب بندہ اللہ کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے وہ قبل توبہ اللہ ادا کرے گی. اسی لیے مدرسہ میں نے یہ دعا مانگی تھی, اللہ ہم اغفر لنا ذنوبنا وتکفر بھی رضا خوش ہونا, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے آپ کے بندوں کا حق اگر کچھ رہ جائے تو آپ اس کو ادا کرنے کے کفیل ہو جائیے. عرب میں لفظ کفیل بہت بولا جاتا ہے, میں نے وہی لفظ استعمال کیا وہاں. تو یہ اسی بخاری کی شرح سے میں نے مضمون لیا, اور پھر بھی 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر کے روزانہ مخلوق کو بخش دیجئے کہ اللہ میں نے کسی کو ستایا ہو, گالی دی ہو, غیبت کی ہو, غیبت سنی ہو, تو یہ اس کا ثواب اس کو دے دیجئے تاکہ قیامت کے دن ہمارے اوپر مقدمہ ہی نہ دائر کرے. اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر کے ماں باپ کو بھی بخشیے, اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر کے ساری امت کو بخشیے, اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو عطا کیجیے, ثواب پہنچائیے. اس میں کسی کو شریک نہ کیجیے. حکیم الامت کے مالات سفیان لکھتے ہیں
کہ میں تین مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ پہنچاتا ہوں اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا, یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو بھی شریک نہیں کرتا کہ ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو جائے, ان کی ذات گرامی اتنی اونچی ہے کہ اس میں ہم کسی مخلوق کو شرکت کرنا نہیں پسند کرتے. الگ سے مقصود ماں باپ
جیسے بڑے آبادی لاکھوں کو بھجیا دیتے ہو آپ وہاں کسی کو شریک کرتے ہو وہاں.
بس ایک بات اور عرض کرنا کہ جتنا عزت کمشنر کی کرتے ہو وزیر اعظم کی مولوی کی بھی ایسی کرنی چاہیے, بغیر اس کی اجازت کے کوئی کچھ کر لے چائے بنا لے اور اسے اس پر اجازت نہ لو, ایسے علماء کی دعوت کرو پہلے اجازت لو کہ ہم آپ کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں, آپ کے پاس وقت ہے کیا ہے, ایسے نہیں کہ وہ جو چاہا کر لیا. امام احمد یا ابن حنبل کا ادب کیا ایک لکڑہارے نے کہ وضو اس نے کیا بائیں طرف جا کر, دائیں طرف کر رہا تھا, امام احمد اس طرف کر رہے تھے وضو, اس نے دیکھا میرا پسینہ امام کو لگے گا, جاہل تھا لکڑی بیچتا تھا, اٹھ کر کے ادھر آ گیا بائیں طرف اور وہاں ہاتھ وضو کیا کہ امام کا پسینہ لگے مجھے, میرا پسینہ حضرت امام احمد ابن حنبل کو نہ لگے. یہ وہ امام احمد ابن حنبل ہے کہ جس کا جنازہ جب بغداد سے نکلا ہے تو 20,000 کافر مسلمان ہوئے. اسلم 20 الفن, ملا علی قاری محدث عظیم اسلام مشکات میں لکھتے ہیں اسلم 20 الفن یوم وفات ہی, اللہ کے راستے میں کوڑے کھائے تھے, مصیبت اٹھائی تھی, اللہ نے وہ درجہ دیا کہ جنازے کو دیکھ کر 20,000 کافر مسلمان ہوئے. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. اس لکڑہارے کے انتقال کے بعد اللہ نے اس کو بخش دیا اور یہی فرمایا کہ اے لکڑہارے تو نے میرے امام احمد بن حنبل کا ادب کیا تھا عالم کا, اس کی برکت سے تجھ کو معاف کرتا ہوں. خیر تو اللہ تعالیٰ تبارک الذی برکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے میں ملک ہے, الذی بیدی تبارک الذی بیدی الملک وہو علی کل شیء قدیر, وہ اتنے بڑے صاحب قدرت ہیں کہ ملک کے تو مالک ہیں لیکن ملک چلانے والے اسی نطفے سے بنا کر انسان بنا کر سلطنت دیتے اور دیکھتے ہیں کہ دیکھو ہمارے نطفے سے پیدا کیا ہوا ہے انسان سلطنت چلا سکتا ہے تو میں کتنا بڑا مالک ہوں گا, میری عظمت کو تم کیا پہچان سکتے ہو. یہ بات اللہ مالوسی نے سورہ ملک کی تفسیر میں لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے صاحب قدرت ہیں کہ ملک کے مالک تو ہیں لیکن اپنے بندوں سے ملک کو چلوا دیتے ہیں, ایسی عقل دے دیتے ہیں. تبارک الذی بیدیہ الملک, اور فرعون کا بھی یہی حال تھا. یہ نمرود جو تھا, نمرود آپ جانتے ہیں نمرود کو کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو جلایا آگ میں, لیکن آپ کے لیے آپ کو گلزار کر دیا. اس کا قصہ علامہ مولانا جلال الدین لکھتے ہیں کہ ایک دن موت کے فرشتوں کو اللہ نے بلایا اور پوچھا ہے فرشتے کہ اس کو روح نکالنے میں سب سے زیادہ کس کو تکلیف ہوئی. اس نے کہا فرشتے نے عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ مجھے زندگی میں ایک روح نکالنے میں بہت تکلیف ہوئی. اللہ نے فرمایا کیا واقعہ سنا, کہا ایک بچہ اور ایک ماں کشتی ٹوٹ گئی تھی, ایک تختے پر بہے جا رہے تھے, سیلاب طوفان تھا, ایک کشتی ٹوٹی سب غرق ہو گئے, ایک تختے پر ایک ماں اور چھوٹا بچہ دودھ پیتا وہ بہے جا رہے تھے. جب آپ نے فرمایا کہ اس کی ماں کا بھی روح قبض کر لے, بس اس دن مجھے اتنا غم ہوا کہ زندگی میں کسی کی روح قبض کرنے میں ایسا غم نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا پھر جانتا ہے تو کہ میں اس بچے کی میں نے کیسی حفاظت کی. اللہ نے فرمایا کہ میں نے دریاؤں کو لہروں کو حکم دے دیا, دریاؤں کی موجوں کو حکم دے دیا کہ دیکھو یہ چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا تختہ پر بہا جا رہا ہے تم اپنی موجوں کو تیز مت کرنا, آہستہ کر لینا, اور میں نے سورج کو حکم دیا کہ اپنی شعاؤں کو اس پر ہلکا کر لینا, اور موجوں کو حکم دیا کہ ایسے جنگل میں اس کو ڈال دو جہاں کوئی ایک چیتا نیا بچہ جنا تھا چیتن نے اس کا دودھ پلانے کا, وہیں وہ تختہ لگا اور چیتا اٹھا لے گیا, اور چیتا کی بیوی شیر کی طرح چیتا بھی ہوتا ہے نا ایک جانور, اس کی چیتن نے اس کو دودھ پلایا. پھر اللہ نے فرمایا کہ جب وہ بڑا ہوا تو میں نے اس جنگل میں جن کے بادشاہ کو حکم دیا کہ اس کو بادشاہی کرنا سکھاؤ, سلطنت کرنا سکھاؤ. پھر فرمایا اے موت کے فرشتے تجھ کو معلوم ہے کہ پھر میں نے اس کو بادشاہت دے دی اور اسی شخص نے پھر میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جس کا نام نمرود. یہ اس طرح سے فرمایا دوسروں کے لیے تو ماں باپ حجاب ہو سکتے تھے, دوسرے آدمیوں کو خدا پہچاننے کے لیے ماں باپ حجاب بن سکتے تھے کہ میری ماں نے پالا میرے باپ نے پالا, مگر اس ظالم کو تو میں نے براہ راست پالا, اس کی ماں باپ نہیں تھے, میں نے کس طرح سے اس کی غیبی طور پر پرورش کی تھی, لیکن اس ظالم نے بجائے میرا شکریہ ادا کرنے کے میرے پیغمبر کو آگ میں ڈالا, لیکن میں نے اس آگ کو ان پر گلستہ کر دیا. تبارک الذی بیدہ الملک وعلا کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. دوستو جتنے حافظ لوگ بیٹھے ہو بتاؤ کہ موت پہلے آتی ہے یا حیات پہلے, زندگی ملتی ہے یا موت پہلے؟ پہلے زندگی. مگر اللہ میاں کہہ رہے خلق الموت والحیات, زندگی کو بعد میں بیان کر رہے ہیں. میرے شیخ نے جب تفسیر پڑھائی شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے موت کو اس لیے پہلے بیان کیا کہ جو زندگی موت کو یاد رکھے گی وہ زندگی اللہ والی بن جائے گی, اور جو موت کو بھول جائے گی وہ زندگی خبیث ہو جائے گی, اللہ سے غفلت کا کینسر پیدا ہوگا, شیطان بھی اس کو دیکھ کر شرمائے گا, ایسے گندے گندے کام کرے گا, ہیروئن نہیں چھوڑے گا, زنا نہیں چھوڑے گا, ہر وقت گندے گندے کام جتنے ہیں سب کر ڈالے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے بیان کر دیا کہ پردیسی ہو مسافر ہو تمہیں پیش ہونا ہے ہمارے سامنے, وطن آخرت کو یاد رکھ میرے سامنے پیش ہونا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ ہم تمہیں آزمائش کریں. تم کو ہم دنیا میں عیش کے لیے نہیں بھیجا ہے, دنیا میں پکچر سینما اور ٹیڈیوں سے آنکھیں لڑانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے, میں نے تم کو پیدا کیا, مجھے حق ہے کہ میں تمہاری پیدائش کا مقصد بیان کر دوں. لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ ہم تم کو آزمائش کریں, ہم نے دنیا میں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے, کون نفس کی بات مانتا ہے, کون اپنے پیدا کرنے والے کی مرضی پر چلتا ہے. اس کی تین تفسیر کی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا, آج میں اس زبان نبوت سے اس آیت کی تفسیر کرتا ہوں. تین تفسیر سید الانبیاء نے فرمائی جس کو نقل کی علامہ علوسی نے تفسیر المانی میں. نمبر ایک, لیبلوکم ایکم اتم عقلا, ہم تاکہ آزمائے اللہ کہ تم میں سے کس کی عقل ٹھیک ہے کامل ہے, کون بیوقوف ہے جو پردیش کو اپنی زندگی پردیش کی رنگینیوں میں پھنسا کر تباہ کر دے اور وطن کو برباد کر دے. رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا آئے دل, لکھنؤ میں شعر کہا تھا خواجہ صاحب نے, خواجہ لکھنؤ سجایا گیا تھا جھنڈیوں سے وائسرائے آ رہا تھا, تو خواجہ صاحب نے اس وقت شعر کہا, رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا آئے دل, یہ فضا ہے جو با انداز باہر آئی. دوسری تفسیر, لیبلوکم ایکم اور او محارم اللہ تعالیٰ, اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون حرام باتوں سے بچتا ہے. آنکھ کی روشنی تو ہے لیکن اس روشنی کو قرآن پڑھو, اس روشنی سے ابا کو اکرام سے دیکھو ایک حج کا ثواب, اس روشنی سے کعبہ دیکھو اپنی بیوی کو دیکھو اپنے ماں باپ کو دیکھو, لیکن اس روشنی سے قیدیوں کو مت دیکھو غیر عورتوں کو مت دیکھو. یہ میری امانت, مادرزاد بندہ پیدا کرتا تب دیکھتا کہ تم کیسے دیکھتے ہو. دو تفسیر ہو گئی نا, پہلی تفسیر تاکہ اللہ آزمائے تم میں کون سے لوگ عقل مند ہیں پردیش میں رہ کر تعمیر وطن کو یاد رکھتے ہیں, کون سے لوگ بیوقوف ہیں جو دنیا ہی میں اپنے کو کھپا کر اور آخرت برباد کر گئے جہاں ہمیشہ رہنا. نمبر دو تفسیر کیا ہے, تاکہ اللہ آزمائے کہ تم اپنی بری بری خواہشوں پر عمل کرتے ہو یا اپنی خوشی کو توڑ کر مالک کے حکم کی عظمت کو برقرار رکھتے ہو. عورتوں کو نہ دیکھنے سے دل ٹوٹتا ہے, اور عورتوں کو دیکھنے سے نہ دیکھنے سے کیا ٹوٹا, دل. کہتے ہیں ہمارا دل ٹوٹ گیا, دل بہت چاہتا تھا کہ میں اس حسین عورت کو دیکھ لوں, لیکن اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیا تو آپ نے امر الہی کو مضبوط کیا, اپنے نفس کو توڑا, تو سوچ لو اللہ سے جڑ گئے اور نفس سے دور ہو گئے دشمن سے. اور اس پر ایمان کی حلاوت کا وعدہ, کیا اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ میں اس کو ایمان کی مٹھاس دیتا ہوں, جو اپنی آنکھ کی مٹھائی قربان کر دے ہم اس کے دل میں مٹھائی اپنی محبت کی ڈال دیتے ہیں. حدیث قدسی موجود ہے, جو پیش کر رہا ہوں اس کی دلیل میرے ذمہ ہے, خانقاہ آ کر ہر حدیث آپ مجھ سے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور دیر بھی نہیں لگے گی, کلاس نہیں, میں نے سب نشانات لگائے رکھے ہوئے. نمبر تین تفسیر کیا ہے, ایوکم اسرو الی طاعت اللہ عز و جل، ہم اس لیے پیدا کیا دنیا میں کہ تم میں سے کون میری عبادت کے لیے جلد سے جلد آگے پیش ہوتا ہے. یا سستی تاہلیا صاحب نماز سستی، اس وقت تو نیند معلوم ہو رہی، ارے بھائی قبر میں بہت سونا ہے، ہزاروں سال سونا ہے، لہج میں سوتے سوتے دکھ گئی ہیں پسلیاں میری، شاید کہتا ہے سوتے سوتے پسلیاں دکھ جائیں گی، اس وقت تو جگنے کا وقت ہے، بتاؤ امتحان میں لڑکے سوتے ہیں؟ میرا عزیز امتحان لالو دیا، اس نے عشاء کے بعد سے اذان تک یاد کیا سبق، اور آج عشاء کی نماز و فجر کی نماز میں سب نیند آ رہی، وہاں کیونکہ پیٹ کا معاملہ ہے. میں نے بڈھے شخص کو 55 سال کا بڈھا اور وہ سبق یاد کر رہا تھا، میں نے کہا یار تمہیں کیا ہو گیا یہ؟ کہنے لگے صاحب یہ پاس کر لوں گا تو میری تنخواہ 2000 بڑھ جائے گی. لو بھائی بڈھے صاحب یاد کر رہے ہیں سبق، لیکن اگر سنت یاد کرائی جائے کہ نماز کی سنتیں یاد کر لو ہیں تو تمہاری اتنی تنخواہ بڑھ جائے گی، یعنی اتنا ثواب بڑھ جائے گا. ارے صاحب دماغ کمزور، ابھی انہیں کا یاد نہیں ہوتا، اور ان کی جنرل اسٹور کھلوا دو، 1000 چیز رکھ دو، اور پوچھو گا یہ سوئی کہاں ہے، وہیں ہاتھ ڈالے گا جہاں سوئی، اور تاگا کدھر ہے وہاں ہاتھ ڈالے گا، 1000 ایٹم ہے ایٹم بم کی طرح یاد کر لے گا. آگے فرمایا لیبلوکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے غفور بھی ہے. کیا مطلب؟ غفور کو بعد میں کیوں بیان کیا، عزیز پہلے کیوں بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ، ایسے نہیں جہاں چاہیں جو لفظ نازل کر دیں. اس میں حکمت بیان کی علامہ علوسی نے اور سید محمود بغدادی نے کہ اللہ تعالیٰ نے عزیز کے معنی کیا ہے، زبردست طاقت والا. عزیز معنی زبردست طاقت والا. عبارت تفسیر رحمانی کی یہ ہے، القادر والا کل شیء، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو، ولا یعجزہ شیء فی استعمال قدرتہ، جس کو اپنی استعمال قدرت میں ساری دنیا مل کر روک سکے اللہ کو روک نہیں سکتی. ولا یعجزہ شیء فی استعمال قدرتہ. تو فرماتے ہیں عزیز کیوں نازل کیا پہلے، غفور سے پہلے. یہ بتائیے کہ اگر کسی کو ٹائیفائڈ ہو اور کھڑا نہ ہو سکتا ہو، کھڑا ہوتے ہی چکر کھا کے گر جاتا ہے، وہ اگر اپنے دشمن کو معاف کر دے تو کوئی قیمت لگتی ہے اس کی معافی؟ وہ دشمن کیا کہتا ہے، ارے میاں اس سے چکر آ جاتا ہے گر پڑتے ہو، جب طاقت تھی تب تو خوب ستایا، اب معاف کر رہے ہو ہم اس کو. تو معلوم ہوا طاقت والی ذات کی معافی جو ہے زیادہ قابل قدر ہے، اس لیے اللہ نے غفور سے پہلے عزیز نازل کر دیا کہ میری مغفرت کو معمولی مت سمجھنا، میں زبردست طاقت والا ہوں، اس کے باوجود تم کو معاف کر رہا ہوں، میری مغفرت کی قدر کرو. یہ بات علامہ علوسی اور سید محمود بغدادی نے تفسیر رحمانی میں بیان فرمایا کہ میں زبردست طاقت والا ہوں، طاقت والے کی معافی جو ہے سمجھ گیا. بس اب دعا کر لو بھائی، حافظ قرآن لوگ کہاں ہیں بھائی، ان کا لاؤ پکڑے ہوئے بات ہو جلدی سے، لاؤ نا کہاں ہے سمجھ وغیرہ سے دے دیا نا، بس ٹھیک ہے، اچھا بس الحمدللہ، بس میں خود بہت خوش ہوں. ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اللہ والا حافظ بنا دے، عالم بابل بنا دے. آج کل لوگ حافظ اور مولوی بہت ہیں، مگر میری دعا یہ ہے کہ مولوی مودی صاحب نہ بنے. کہتے ہیں مودی صاحب آئے ہیں، اما سے کہتے ہیں اما مودی صاحب آئے ہیں پہلی شاید، ارے بھائی مودی گاڑی مت کہو، مولوی لفظ ہے، مولا والا لکھنوی مانے لکھنؤ والا، اور مولوی مانے مولا والا لفظ مولوی ہے، سجا ہوگی. ہاں یہ مودی گاڑی تو ہو گئے ہم لوگ. رسول کی آمین جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ جو رمضان پا کر اپنی مغفرت نہ کرائے اس کو تو برباد کر دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. چند دن رہ گئے، خوب توبہ کر کے اللہ سے سب کچھ مانگ لو، مگر میں ایک چیز کہوں گا کہ اللہ میاں سے جہاں پیٹ مانگو اور پلیٹ مانگو، اور پلیٹ کو لپیٹنا مانگو کہ خوب کھاؤں میرا اچھا رہے، اور پلیٹ کو پیٹ میں رکھ کر لپیٹ کے لیے جب تو لیٹنے کے لیے بھی وقت چاہیے، لیکن میں اور اولاد کاروبار، مگر ایک جملہ اور بھی کہہ دو کہ اللہ تجھ سے میں تجھے مانگ رہا ہوں، جو روئے زمین پر اللہ سے اللہ کو مانگتا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں. دیکھو شاہ محمود کا غلام اس کو ایاز نام تھا, شاہ نے اعلان کیا کہ آپ جو چیز پر جہاں ہاتھ رکھ دو اس چیز کا ہے. کمشنری, ڈپٹی کمشنری, موتی جواہرات, سونے چاندی, خوبصورت لڑکیاں, جو جہاں ہاتھ رکھ دیا آج اسی کا ہے. سب لوگوں نے دوڑے, اپنی اپنی پسند کی چیز لے لی. ایاز جو عاشق تھا اس کا, اس نے کوئی چیز نہیں دیکھی, اٹھا اور اٹھ کر بادشاہ کی کرسی کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور کہا حضور یہ چیز میرا ہاتھ آپ کے اوپر ہے, آپ نے اعلان کیا جس کا ہاتھ جہاں ہوگا وہ اس کا ہوگا, آج سے آپ میرے ہیں, ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے اور دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. شاہ محمود نے کہا ارے وہ مجھے لے کر گیا, اس نے کہا کہ میرے ہیں تو یہ بس میرے بوٹ پر پالش کریں گے, میرے جوتوں پر, جب آپ اس سے ناراض ہوں گے تو میرے پاس آئیں گے, بادشاہ تم کہ تم پیارے ہو اور تمہارا بادشاہ پیارا ہے, تم چل کے میری سفارش کرو. جو اللہ والا ہو جاتا ہے زمین و آسمان میں اس کی قیمت لگانے سے عاجز, جو اللہ والا جس کو اللہ مل جاتا ہے زمین و آسمان سورج و چاند اس کی قیمت کو سمجھ نہیں سکتے. یہ سورج تو کافر بھی دیکھتا ہے اور روشنی لیتا ہے, جس کے دل میں اللہ آتا ہے بے شمار آفتاب سورج آتا ہے, کیونکہ خدا سورج کا پیدا کرنے والا ہے. ایک فقیر سے کسی نے کہا کہ آپ بادشاہ, آپ شاہ صاحب ہیں تو آپ کے پاس سونا کتنا ہے؟ فرمایا کہ بخانہ ذر نمیدارم فقیرم, میرے گھر میں سونا نہیں ہے, میں فقیر ہوں. ولے دارم خدائے ذر امیرم, لیکن میں ذر کا خالق رکھتا ہوں دل میں, سونا تو نہیں ہے میرے گھر میں لیکن جو سونا پیدا کرتا ہے وہ میرے دل میں. آہ کیا بات ہے, بخانہ ذر نمیدارم فقیرم ولے دارم خدائے ذر امیرم, میں ذر کا خدا یعنی سونا پیدا کرنے والا میرے دل میں. دوستو حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نام سے مست ہوتا ہوں تو کاؤس اوکے کی سلطنت کو, بڑی سلطنت تھی ایران میں, فرمایا دونوں سلطنت کو ایک جو کے عوض میں خریدنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نام میں وہ لذت ہے جو گنے میں رس پیدا کرتا ہے, ان کا نام ٹھیکا ہوگا. ارے یارو جو خالق ہو شکر کا, جمال شمس کا, نور قمر کا, نہ پوچھو نہ پوچھو لذت ذکر خدا کو, حلاوت نام پاکی کی ریاض, اللہ کے نام کی مٹھاس, سلطنت برست ہو فدا ہو گئی اسی وجہ سے. انبیاء کے سر کر گئے 70 شہید مدینے پاک میں, وہ حق کے دامن میں اللہ کے نام کی لذت پر جان دی. لیکن آج ہم کو تو روٹی کھانے سے اور ہگنے موتنے سے چھٹی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں, ہم اس لیے ایک سال سے پوچھا گیا کہ آپ کس لیے کھاتے ہو, ان کا کھاتا ہوں جینے کے لیے, نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا. پوچھا اچھا جیتے کس لیے, کھانے کے لیے. ارے ظالم تجھ کو یہ کہنا چاہیے کھاتا ہوں جینے کے لیے اور جیتا ہوں اللہ کے لیے, تاکہ روزہ نماز کروں, ان کو یاد کرو. بس یہ چند باتیں عرض کر دی کہ نفس کی مخالفت کیجیے, اللہ پاک کو ناراض نہ کرو, فائدے میں نہیں رہو گے. وہ ذات جس سے ناراض ہوتی ہے وہ آرام کا خواب بھی نہیں پائے گی. گناہ کی لذت تھوڑی دیر کی لیے ہوتی ہے, جیسے خارش. خارش کا علاج کیا ہے, کھجلاتے رہو گے. خارش کا علاج ہے خون صفائی کرا لو, تو کھجلانے کو دل ہی نہ چاہے گا. دل میں اللہ کا خوف خشیت لاؤ تو گناہ کرنے کو دل ہی نہ چاہے گا. گناہ کا علاج یہ نہیں کہ جب دل چاہا گناہ کر لیا. خارش کا علاج یہ نہیں کہ کھجلاتے رہو, خال بھرتی رہے گی اور زیادہ خون نکلے گا اور جلن ہوگی. حکیم الامت فرماتے ہیں گناہ کے مزے کی مثال صرف کھجلی کی طرح سے ہے. ایک آدمی کھجلا رہا تھا تو کہہ رہا تھا آئے ہائے کیسا مزہ آ رہا ہے, یہ تو میری شادی ہو رہی ہے بھائی, اور شادیانہ بھی لگا ہوا ہے, دعوت ولیمہ بھی ہے اور بریانی بھی پک رہی ہے, کھجلایا جا رہا. اور جب کھجلا چکا, آگ لگی, کھال پھٹ گئی, خون بہنے لگا, تو کہتا ہائے تو بیوی بھی مر گئی, شادیانہ بھی اجڑ گیا اور ولیمہ بھی اڑ گیا, دیکھیں بھی سب پتہ نہیں کہاں چلی گئی. یہ من اس لوگ گنہگار دنیا میں کسی گنہگار کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھو چین سے نہیں, اور اللہ والوں سے پوچھو. وہی گنہگار چند دن ذرا تقویٰ سے رہ لے, اپنے مالک کو راضی کر لے, دیکھو جو خوشی کون پیدا کرتا ہے بھائی, اللہ. تو جو خوشی پیدا کرنے والے کو خوش کر لے گا, اس کی خوشی کے عالم کا کیا عالم ہے. بس چند باتیں عرض کر دی. اللہ کرے ہمارے دل میں اور آپ کے دل میں یہ باتیں اتر جائیں. قرآن کا اعلان ہے کہ جو ہم کو خوش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ بالو سے زندگی دیں گے. اور قرآن کا اعلان ہے وہ آیاتن طیبہ کا ترجمہ ہے کہ جو اللہ کو خوش کرے گا اللہ اس کو بالو سے زندگی دے گا. ایسی لطف کی بادشاہوں کو خواب میں نظر نہ آئے گا. اور جو اللہ کو ناراض کرے گا اللہ اس کی زندگی کو کڑوی کر دے گا, اتنا تلخ کرے گا کہ دنیا ہی میں جہنم دیکھ لے گا وہ. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمر کی توفیق بھائی کے جو بھی کچھ بیماروں کا اچھا بھائی ان کے والد صاحب کی طبیعت نہیں ہے. جو پرچے میں کچھ بیماروں کا تذکرہ ہے اللہ اس پرچے کو جانتا ہے. اور سب کی جس کے دل میں جو جو پریشانی حاجت ہو سب خیال کر لو. اس وقت مدرسے کے لیے بھی اچھا او ہو مدرسہ ماشاء اللہ مدرسہ تو پہلا ہے جن کا بھائی اس کے لیے تو دعا کرنی پڑے گی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی حاجتوں کو دل میں سوچ لو. اللہ ہمارے دلوں میں جتنی بھی جائز حاجتیں ہیں آپ اپنی رحمت سے سب پوری کر دیجیے. یا اللہ ہم سب کو جو غم کسی کو کوئی دکھ ہو ہم میں سے کسی قسم کا غم روحانی غم ہو جسمانی غم ہو کسی گناہ کی عادت ہو کسی طرح کی پریشانی تمام ہمارے غموں کو آپ خوشیوں سے بدل دیں اور گناہوں کی عادتوں کو پاکیزہ عادت سے تبدیل فرما دیں. یا اللہ خبیث زندگی کو پاکیزہ حیات نصیب فرما دیں. اور مدرسہ جو ہے جس میں اچھے بچے کتنے حافظ ہوئے ہیں اچھا بچے جو حافظ ہوئے ہیں اس مدرسے میں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے اور نئے مدرسے کے چلانے والے استادوں کو محترمین کو چندہ دینے والوں کو منتظمین کو سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حافظ جنوبی افریقہ میں حافظ عبدالرحمان صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ کے کتنے حافظ ہیں. انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد بتاؤں گا کہ اتنے دن سے حافظ ہوئے ہیں کیونکہ عمل کا وجود بشرط قبول ہے اور ابھی پتا نہیں مرنے کے بعد معلوم ہوگا. لہٰذا دوستو اس کی بھی دعا کرو کہ اللہ قبول کر لے میرا آواز بھی جو میں آیا اتنے کمزوری میں ذوق میں بیماری میں اور آئندہ کے لیے چھٹی بھی مانگی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری سب معروض کو اپنی رحمت سے قبول کرنا لے اور میری صحت میری کمزور جان کو اللہ ایک کروڑ جان دے دے تو میں کبھی کام نہیں کروں گا انشاءاللہ. جو جہاں بھی بلائے گا میں اپنی جان لے کر اللہ کے راستے میں نکل کروں گا لیکن کمزوری کی وجہ سے یہ وہ نہیں کرتا ہوں. خدا تعالیٰ سے آپ دعا کیجیے اللہ جان نحیف اختر کو ایک کروڑ جان حنیف تک عطا کرے. نحیف مانے کمزور حنیف مانے اللہ والی جان تو میری جان نحیف کو خدا تعالیٰ ایک کروڑ جان حنیف عطا کر دے اور پھر اس نحیف کو بھی حنیف کر کے اپنی راہ میں قبول کروانا. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جذب کر فرما کر اللہ والی زندگی اولیاء اللہ والی زندگی اپنے دوستوں والی زندگی عطا فرما دی. اللہ غافلوں کی زندگی اور سرکشوں کی زندگی نافرمانوں کی زندگی سے ہم سب کو پاک کر دیجیے اور ہم سب کو نفس شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% اپنی فرما برداری کی زندگی نصیب فرما دیجیے. جن لوگوں نے پرچے دیے ہیں ایک صاحب نے کان میں کہا میرے والد بیمار ہیں اور اس پرچے میں لکھا ہے کہ جگر خراب ہے کسی خاتون کا اور اسی طریقے سے اللہ سب کو شفا دے دے. جن لوگوں نے بھی مجھے پرچے دیے ہیں اور جنہوں نے نہیں بھی پرچے دیے اللہ مجھ کو بھی آپ کو بھی سلامتی اعضا کے ساتھ سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے اور ہمارے بال بچوں کو بھی آرام سے رکھے اور ہماری جن کی بیٹیوں کو رشتے نہیں مل رہے ہیں اللہ ان کو صالح نیک رشتہ عطا فرما دے. جن کے داماد والد ہیں ان کو نیک اور رحم دل بنا دے اور جن جو عورتیں ظلم کر رہی ہیں اپنے شوہروں پر اے خدا انہیں بھی اپنا خوف عطا کر دے اور دل نرم کر دے ان کا اور اللہ ہمارے شہر کراچی کو امن و عافیت دے دے. یا اللہ ہمارے شہر کراچی شہر حیدرآباد کو اور سارے پاکستان کو مضبوط پاکستان بنا دے امن والا بنا دے عافیت والا بنا دے. کافروں کی نگاہیں اگر اس طرف ہیں ان کی نگاہوں کو تو چھوڑ دے خدا. جو للکارے پاکستان کو اس کی کمر کو تو توڑ دے. قدرت بہت بڑی ہے جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کو آپ عافیت دارین اور ہر قسم کا چین و اطمینان عطا فرمائیے اور دشمنان اسلام کو زیر اور شکست دیجیے اور ان کے حوصلوں کو پست کر دیجیے, ان کے دلوں پر روب اور حیبت اور خوف طاری فرما دیجیے. اور ہم تھوڑے سے وقت میں تو نہیں مانگ سکتے, آپ بے مانگے سب کچھ عطا فرما دیجیے. سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینہ پاک میں جتنی بھلائیاں مانگی اور جتنی برائیوں سے پناہ مانگی, ہم سب کو سب بھلائیاں عطا فرما دیجیے اور ساری برائیوں سے پناہ نصیب فرما دیجیے. اور اللہ جو ہم کمزوری سے وقت کی کمی سے نہیں مان سکتے, آپ تو ہمارے ربا ہیں. ابا جب اپنے بچوں کو کبھی بے مانگی بھی دے دیتے ہیں شفقت کی وجہ سے, تو ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ ہم سب کو بے مانگے آپ سب کچھ عطا فرما دیجیے. دست رخصا جانے دے زندگی نما, آپ اپنے کرم و مہربانی اور رحمت کا ہاتھ بڑھائیے. ہماری جھولیوں میں آپ نے ہمیں فقیر رجسٹر فرمایا, انتم الفقراء فرمایا قرآن پاک میں, اور ہمیں ہاتھ بھی دے دیے مانگنے کے, تالا بھی پکڑا دیا. آپ ہم سب کو اللہ والی زندگی, تقوا والی زندگی, اپنی رضا کی زندگی نصیب فرمائیے. نفس و شیطان کی زندگی سے اور نفس و شیطان کی غفلت کی زندگی سے اللہ ہم سب کو نجات نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا ذا الجلال والاکرام اللهم انا نسألک بأن لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام يا حي يا قيوم. اللهم انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انك ولي مقتدر ما تشاء ومن يكون. ازوجنا في الدارين وكلنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا واجنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء. وصل وسلم يا رب على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.